وعلى آله وأصحابه ومن سنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله اے ہمارے اللہ ہمیں ہمارے موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے آمین یا رب العالمین. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر کب ہم بات کر رہے تھے اور ہم نے آپ کے فزیکل فیچر پر بات کی تھی اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ کامیاب بزنس مین تھے اور جس جگہ پر ہمارے کل اپنی بات مکمل کی تھی وہاں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم جو ہیں وہ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں. جس وقت رسول اللہ نے دعوت دی اسلام کی اور ابو لہب نے ان کو اپوز کیا تو غصے میں آ کے فرسٹریشن میں آ کے ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو یعنی ان کو اپنے گھر سے ہٹا دو. اور دونوں بیٹوں نے باپ کے ساتھ اپنابرداری کا معاملہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ڈائیورس دے دی. جب یہ بات مکہ میں پھیلی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا. حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو رسول اللہ کو خود آپ نے اپنا پروپوزل پیش کیا اور آپ کی بیٹی رقیہ کے لیے انہوں نے حضرت عثمان نے جو تھا یہ پروپوزل پیش کیا تھا. ہم نے کل بات کی تھی کہ جو حضرت رقیہ تھیں یہ بہت زیادہ سوڑ خاتون تھیں اور کیونکہ تربیت یافتہ جو تھیں وہ خدیجہ بنت خویلد کی تھیں, خدیجہ کی بیٹی تھیں, تو ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوبلٹی اور چیسٹی رکھی ہوئی تھی. اب جب حضرت عثمان کے بارے میں ہم نے کل ان کی حیا کے بارے میں بات کی تھی اور حضرت رقیہ تھے اس کا مطلب ہے کہ دونوں اس وقت جو سپاؤس ہیں وہ بیسٹ کمبینیشن بن رہے ہیں. اور جب دو لوگ آپس میں خیر والے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے خیر بھی بہت نکالتے ہیں اور آس پاس کے ماحول کو فائدہ بھی بہت دیتے ہیں. تو یہی ہوا کہ یہ کپل جو تھا یہ مکہ میں مسلمانوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثالی کپل بن گیا. یہ بہت زیادہ محبت کرنے والا کپل, حیادار کپل اور ایک دوسرے کا احساس اور ہمبلنس رکھنے والا جو ہے وہ جوڑا ہے. اکثر عرب کے شاعروں نے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کے ریلیشن شپ کے اوپر شاعری بھی کی, یعنی اتنا زیادہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کے لیے مشہور تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کو اس نکاح کے بعد ایک بیٹا بھی دیا جن کا نام عبداللہ ابن عثمان آتا ہے. حضرت عثمان اور حضرت رقیہ اس کپل میں شامل ہیں ان چند لوگوں میں جنہوں نے پہلی دفعہ مسلمان ہوتے ہوئے ہجرت کی اور مسلمانوں کی پہلی ہجرت ابیسینیا کی طرف تھی, حبشہ کی طرف تھی, کیونکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم بڑھ گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ جو چاہیں وہ ہجرت کر سکتے ہیں حبشہ کی طرف. اگر عثمان اور حضرت رقیہ اس میں شامل تھے لیکن پتہ یہی چلتا ہے سیرت سے کہ انہوں نے زیادہ دیر ابیسینیا میں نہیں گزاری. ہجرت تو انہوں نے کی تھی لیکن جلدی ہی پھر یہ لوگ جو تھے یہ واپس مکہ آ گئے, اس لیے کہ دونوں کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو سپورٹ کرنے کی طرف لگا ہوا تھا اور دونوں چاہتے تھے کہ ہم اسلام کو اپلفٹ کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں. تو دونوں جو تھے وہ جلدی واپس آ گئے اور پھر جب رسول اللہ نے مدینہ ہجرت کی تھی تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اس کے بعد دوبارہ مدینہ ہجرت کی تھی. دونوں میاں بیوی بھی بہت خوش تھے, دونوں جو تھے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے, دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر بہترین کردار کے مالک تھے. ان کی بیوی جو تھیں حضرت رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, محبت کرنے والی بیوی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا بیٹا بھی دیا تھا تو ایک ہیپی فیملی کا سین جو تھا وہ سامنے تھا. ہوا یہ کہ اللہ کے حکم سے حضرت رقیہ کو ایک دن بخار آ گیا اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ یہ لوگ مدینہ ہجرت کر چکے تھے, مدینہ مسلمان جو تھے وہ جا چکے تھے کہ حضرت رقیہ کو بخار آیا اور حضرت رقیہ کی جو طبیعت خراب ہوئی, جو ان کو ٹیمپریچر ہوا, جو ان کو بخار آیا, یہ بدر سے کچھ دن پہلے ان کی طبیعت جو تھی وہ بگڑنا شروع ہوئی تھی. اسی لیے آپ کو سیرت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا. جب مسلمانوں نے اپنی تیاری شروع کی غزوہ بدر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو منع کر دیا کہ آپ نہیں جائیں گے. اور منع کیوں کیا؟ منع اس لیے کیا کہ ان کی بیوی بہت بیمار تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہیے, ان کی طبیعت کافی خراب ہے اور آپ جو ہیں وہ اتنا ہی ثواب پائیں گے جتنا کہ جو ہے وہ بدر کے صحابہ ثواب پائیں گے. ہم نے بات کی تھی اپنے پہلے لیکچر میں کہ جو بدری صحابی ہیں وہ صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا وہ ہائیلی رینک صحابہ کے اندر آتے ہیں. اس لیے کہ ایک تو مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا, مسلمانوں کی پہلی بیٹل تھی, دوسرا مسلمان تعداد میں بہت کم تھے اور مقابلے میں بہت زیادہ قریش کی بڑی فوج تھی, اور ان کا سارے کا سارا مسلمانوں کا صرف توکل اللہ کی ذات کے اوپر تھا اپنی چھوٹی سی کوشش کے بعد. اسی لیے جو بدری صحابی تھے ان کو ایمان کے حساب سے اور درجات کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے حضرت عثمان کو رکوایا پیچھے مدینہ میں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں کیونکہ ان کی بیوی بیمار ہیں اور وہ ان کا خیال رکھیں. ہوا یہ کہ مسلمانوں کو جس دن بدر میں فتح ہوئی اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. حضرت رقیہ کا انتقال اور بدر کی فتح اس دن کے لیے سیرت میں کہا جاتا ہے جوائے آف ایکسٹریم سیڈنس اینڈ جوائے آف ایکسٹریم ہیپینس. اس لیے کہ جتنی مسلمانوں کو قریش کو ہرانے کی اور قریش کے مقابلے میں فتح حاصل کرنے کی خوشی تھی اتنے ہی رسول اللہ اور مسلمانوں کے اندر حضرت رقیہ کے انتقال کا جو تھا غم بھی تھا اور اداسی بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپس آ کر جیسے بدری صحابہ کو ہائیلی رینک صحابہ کا ٹائٹل دیا, ایسے ہی آپ نے عثمان کو بھی یہ بات مینشن کی کہ آپ بھی ان صحابہ کے اندر شامل ہیں اور آپ کا نام ان میں لکھا گیا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ عثمان کو بھی مال غنیمت میں سے جو جنگ کے اسپوائلز ہوتے تھے اس میں سے حصہ دیا گیا. ابھی حضرت عثمان کا بیوی کا غم ختم نہیں ہوا. آپ امیجن کریں نا کہ بہت ہی محبت کرنے والے شوہر اور بہت ہی محبت کرنے والا کپل, اس میں اچانک سے بیوی کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان کے لیے بہت ہی جو تھا یہ معاملہ ڈپریشن والا اور سٹریس لینے والا اور غم میں ڈوبنے والا معاملہ تھا. ابھی بیوی کا غم ان کا جو تھا وہ دور ہی نہیں ہوا تھا کہ ان کا جو بیٹا تھا اس کی آنکھ میں پرندے نے پیک کیا, کچھ آ کر پرندے نے کوئی چونچ ماری ہے کچھ کیا جس کی وجہ سے بیٹے کی آنکھ میں انفیکشن ہو گیا. کچھ دن بیٹا بیمار رہا اور اس کے بعد بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ امیجن کر لیں کہ وہ پوری ہستی کھیلتی فیملی جو تھی اس کے اندر بظاہر اس وقت جو تھا اکیلے حضرت عثمان رہ گئے تھے اور شدید تکلیف اور غم کا شکار تھے. اور محبت کرنے والا جو شوہر ہوتا ہے بہرحال بیوی کے جانے پر اداسی کا ایلیمنٹ اپنے اندر محسوس کرتا ہے. انسان تھے, صحابہ تو تھے, صحابی کی کیٹیگری میں تو تھے, لیکن غم کا آنا, اداس ہونا, پریشان ہونا, دل جو ہے وہ بجھا بجھا رہنا, یہ تو نیچرل چیزیں ہیں. اور عثمان کے اندر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ جو تھی یہ محسوس ہو رہی تھی. یہاں تک آتا ہے حضرت عثمان کے لیے کہ حضرت عثمان اپنی نماز کو نگلیکٹ تو نہیں کرتے تھے, مسجد میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ کی امامت میں نماز تو پڑھا کرتے تھے لیکن ان کی اداسی ہر کوئی محسوس کر سکتا تھا. اور نمازیں پڑھنے آتے بھی تھے تو لوگوں سے انٹریکشن نہیں کرتے تھے, اپنی نماز پڑھتے تھے اور واپس چلے جایا کرتے تھے اپنے گھر کے اندر. یعنی ایک غم کا معاملہ جو تھا وہ ان کے اوپر کافی دن تک حاوی رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چیز محسوس کر رہے تھے کہ عثمان جو ہیں ان کے اوپر سے ابھی تک اداسی کے بادل چھٹے نہیں, اور رسول اللہ کو یہ چیز بہت ہرٹ کرتی تھی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عثمان کا خاص مقام تھا. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے پاس گئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان تم کیوں اتنا اداس رہتے ہو, کیا چیز ہے جو تم کو پریشان کرتی ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ رقیہ کی موت اور ایک اور چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ ایک اور چیز کیا ہے, تو حضرت عثمان نے کہا کہ اور دوسری چیز جو ہے یا رسول اللہ انقطع اسیری وقربی منکا کبھی موتیہا, جو میرا آپ کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ تھا, جو میرا آپ کے ساتھ کنشپ کا معاملہ تھا, جو میرا آپ کے ساتھ ایک کنیکشن تھا رقیہ کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے, اور اس کنیکشن کے اس رشتہ داری کے ٹوٹنے کی وجہ سے میں جو ہوں وہ بہت زیادہ اداس رہتا ہوں اور مجھے غم رہتا ہے. یعنی رسول اللہ سے رشتہ داری کا جو ایک کنیکشن تھا اس کے ٹوٹنے پر ان کو جو تھا وہ غم بہت زیادہ تھا. اور یہ صرف زبانی غم نہیں تھا عثمان کا, یہ ان کے دل کی پکار تھی. حقیقتاً وہ اپنے آپ کو اس چیز کو محسوس جب کراتے تھے تو شدید ان کے اوپر اداسی کے بادل جو تھے وہ مزید چھا جاتے تھے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ صرف ان کا زبانی دعویٰ نہیں تھا, اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سٹنگ کے بعد حضرت عثمان سے مل کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے کر دیں,
اسی حق مہر کے ساتھ جس حق مہر کے ساتھ آپ نے رقیہ کا نکاح جو تھا وہ اس مان سے کیا تھا. تو اللہ کے اس حکم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا نکاح ام کلثوم سے کر دیا. اس کے بعد جب ام کلثوم سے آپ کا نکاح ہو گیا حضرت عثمان کا, حضرت عثمان کو بن نورین کا لقب جو تھا وہ دیا گیا, یعنی پوزیسر آف ٹو لائٹس, دو نور رکھنے والے. اور یہ دو نور کون سے تھے؟ رسول اللہ کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم. اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ بن نورین کا لقب دیا گیا. اس نکاح کے 6 سال کے بعد, یعنی یہ جو ان کا دوسرا نکاح تھا یہ 6 سال تک رہا. 6 سال کے بعد ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اولادوں کے انتقال ان کی زندگی میں ہوئے تھے سوائے حضرت فاطمہ کے. حضرت فاطمہ کا انتقال صرف رسول اللہ کے بعد ہوا تھا, باقی آپ کی جتنی بھی اولاد تھی آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا. حضرت عثمان کے لیے آتا ہے کہ حضرت عثمان پھر سے بہت اداس رہنے لگ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان سے بہت محبت تھی. حضرت عثمان جب بہت اداس ہوا کرتے تھے تو ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے. رسول اللہ نے کہا, عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں 39 کی 40 کا نکاح جو ہے وہ تمہارے ساتھ کر دیتا, اور اگر 39 کی 40 کو تمہارے ساتھ نکاح کرنے میں ان سب کا انتقال بھی ہو جاتا تو بھی میں راضی رہتا اس رب کے اوپر جس رب نے مجھے تمہاری جیسی نعمت عطا کی ہے. یعنی حضرت عثمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص محبت تھی. حضرت عثمان کو یہ خاص آنر ملا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں رہیں. پھر حضرت عثمان سے رسول اللہ کیسے اور کتنی محبت کرتے تھے اس کا ثبوت آپ کو حدیبیہ کے اوپر بھی ملتا ہے. جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی, بیت رضوان جو ہوئی تھی, اس کے اوپر بھی مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی ویلیو, حضرت عثمان کی محبت رسول اللہ کے دل سے واضح ہو کر ان کے الفاظ اور ان کے عمل میں نظر آ رہی تھی. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان عمرہ کرنے وہاں گئے اور قریش نے راستہ روکا تو اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو امبیسڈر بنا کے, خلیفہ بنا کے قریش کے پاس بھیج دیا کہ آپ ان سے جا کے بات کریں کہ ہم احرام پہن کر آ گئے ہیں اور ہمیں عمرہ کرنے دیں. لیکن وہاں پر انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا. مسلمانوں کے پاس یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان کو مرڈر کر دیا گیا. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ سے جو ان آرمڈ صحابہ تھے, جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ ہتھیار لے کر تو نہیں جاتے, یہ تو آپ کو بات معلوم ہے نا کہ اپنے ساتھ آپ عمرے میں ہتھیار نہیں رکھ سکتے. صحابہ کے پاس صرف کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کے پاس صرف وہ چوریاں تھیں جس سے انہوں نے اپنے جانور ذبح کرنے تھے. That's it. نہ تلوار تھی کسی کے پاس, نہ کسی کے پاس آرمر تھی, نہ کسی کے پاس کوئی اور ایسی پروٹیکشن کی چیز تھی جس سے وہ کسی کے ساتھ جنگ کر سکیں یا جنگ کا اپنا بچاؤ کر سکیں. تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی نیت سے وہاں پہنچے تھے, ان کے پاس کوئی آرمر, کوئی ویپنز نہیں تھے. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے تو اللہ کے رسول نے تمام صحابہ سے انڈیویجولی پلیج لیا, ہر ایک سے ہاتھ, دائیں ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے کر اس سے بیعت لی, جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے, کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. آپ ہر صحابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے تھے اور کہتے جاتے تھے وحادی ان عثمان, وحادی ان عثمان, یعنی یہ عثمان کی طرف سے ہم جو ہے اپنا وعدہ, اپنا پلیج کر رہے ہیں اور ہم عثمان کا بدلہ جو ہے وہ لیں گے. اور پھر بعد میں پتا چلا کہ عثمان جو ہے وہ خیریت سے ہیں اور وہ صرف افواہ تھی جو مکہ میں اور مکہ کے سپورٹس میں اڑائی گئی. لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے کہ وہ سارے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اوپر احرام پہن کر عمرہ کرنے آ گئے تھے, وہ سارے صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے ان آرمڈ ہوتے ہوئے بھی کہا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے, اور بدلہ لینے کس سے جا رہے تھے؟ کون تھا سامنے؟ قریش. قریش کو کہا جاتا ہے قریش, جس کو ویپن ڈپو کہا جاتا ہے, یعنی کہ سارے کا سارا مین جو مکہ کا ہتھیار کا سسٹم تھا وہ قریش کے پاس تھا. تو بہت زیادہ ہتھیار رکھنے والی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے یہ صحابہ تیار ہو گئے. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کس رولر کوسٹر سے ایموشنز کی گزرے ہیں. پہلے ایک خوشی کہ اتنے سالوں کے بعد ہمیں جو ہے عمرہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, پھر جب وہ وہاں پہنچ گئے مکہ کی حدود کے اندر, میقات کے اندر, تب پتہ چلا ایک اور غم کہ قریش نے روک لیا, تب ایک امید پیدا ہوئی کہ عثمان کو بھیجا کہ شاید ہمیں اجازت مل جائے, ایک اور غم اس کے اوپر آیا کہ جب پتہ چلا کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے, اس قتل کے اوپر رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے پلیج دیا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے, ایک اور تکلیف, ایک اور ٹرمائل, ایک اور آزمائش. اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دم سے خوشی کا ایک اور ایموشن آیا کہ نہیں عثمان خیریت سے ہیں, ان کو قتل نہیں کیا گیا. تو ایک ایموشنز کی رولر کوسٹر ہے جس سے صحابہ گزرے ہیں. اور یہ سارا ایموشن کا رولر کوسٹر جو تھا اس نے صحابہ کو ہائیلی رینک کرنے میں اپنی جگہ پوزیشن رکھی. اس لیے ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے بدری صحابی اور اس کے بعد جن صحابہ کو ہائیلی رینک کہا جاتا ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر یہ پلیج کرنے والے صحابہ تھے, جنہوں نے اتنے کم ہتھیاروں کے باوجود, نہ ہونے کے باوجود, رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح کی آیت نازل کی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, کہ اللہ جو ہے وہ مومنین سے راضی ہو گیا. تو یہ ایک اور عثمان سے محبت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت تھا. ایک اور ثبوت آپ کو رسول اللہ کی زندگی میں ملتا ہے جو ابو سعید الخدری جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے اور دعا کرتے دیکھا. آپ نے اپنی دعا رات کے پہلے حصے سے شروع کی اور رات کے آخری حصے تک آپ دعا کرتے رہے, اور آپ دعا میں کہتے رہے اللہم انی رضیت عن عثمان فرضا عن, اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا, آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی عثمان کے لیے جو ہمیں نظر آتی ہے. پھر حضرت عثمان کا جو صدقے کا معاملہ تھا, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ تھا, وہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ کوانٹٹی وائز جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں میں صدقہ کیا, اور جب جب صدقے کی اپیل آئی جس نے سب تک لے جانے میں اپنا نام سامنے رکھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. پرسنٹیج وائز میں ابو بکر نے زیادہ خرچ کیا تھا, کوانٹٹی میں حضرت عثمان نے کیا تھا. تبوک کے موقع پر جس میں بہت زیادہ اپیل کی گئی تھی اور ہر بالغ مرد کو, ہر صحت مند بالغ اور عاقل مرد کو کہا گیا تھا کہ وہ اس جنگ میں, اس غزوہ میں حصہ لے گا, اور مسلمان جتنی چاہیں جو ہے اس کے اندر مدد کر سکتے ہیں صدقہ کر کے. حضرت عثمان کے لیے آتا ہے کہ عثمان سب سے پہلے آئے تو 100 گھوڑے اپنے ساتھ, 100 اونٹ اپنے ساتھ لے کر آئے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں کو سواریوں کی ضرورت ہے تو 100 اونٹ اور لے کر آئے. پھر کرتے کرتے روایات میں آتا ہے کہ 950 اونٹ حضرت عثمان نے صدقہ کیے اور اس کے ساتھ 50 گھوڑے آپ نے صدقہ کیے. یہ کرنے کے باوجود جب آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی مسلمان ایسے موجود ہیں جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مخلص صحابہ کو واپس بھیج رہے ہیں صرف اس لیے کہ سواری کا سامان نہیں, کیونکہ سفر بہت لمبا تھا اور سواری کے بغیر ممکن نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوبارہ آئے اور 1000 گولڈن کوائنز لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے کہ یا رسول اللہ یہ بھی فی سبیل اللہ اور یہ بھی صدقہ ہے. جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بر عثمان ما فعل بعد اليوم اعمل ما شئت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو جنت کی بشارت دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کے لیے آتا ہے کہ وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کروائی, یعنی جو ایکسپینشن ہوئی تھی اس کے اندر, جو مسجد نبوی کو بڑا کیا گیا تھا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایکسپینشن ہوئی تھی. حضرت عمر نے مسجد نبوی کو رینوویٹ کیا تھا, یعنی جیسے بنی ہوئی تھی اس کو مزید رینوویٹ کر دیا تھا. حضرت عثمان نے رینوویشن بھی کی اور اس کو ایکسپینڈ بھی کیا, مسجد کو بڑھایا بھی. اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان نے اس کے اندر سلور برکس کا استعمال کیا تھا. آج بھی مسجد نبوی کے اندر حضرت عثمان کی میموری میں باب عثمان جو ہے وہ موجود ہے, یہ بتانے کے لیے کہ سب سے پہلے جس صحابی نے اس مسجد کو ایکسپینڈ کیا, اس پر ایکسپینسز میکسیمم خرچ کیے, وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے. مدینہ کے اندر جو مسلمان تھے تو مدینہ میں مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی, زیادہ مسلمان ایمان لاتے جا رہے تھے. مدینہ کے اندر مسلمانوں کے اندر پانی کا ایشو رہتا تھا, اس لیے ہم جانتے ہیں کہ عرب صحرا تھا اور صحرا میں پانی کا ایشو رہتا ہے. آپ اور میں تو صحرا میں نہیں رہتے, لیکن کیا ہمارے یہاں پانی کا ایشو رہتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی تو کراچی والوں کو بھی تو پانی کا ایشو رہتا ہے. تو صحرا والے علاقوں میں تو پانی کا بہت ایشو ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ مدینہ کے آس پاس سراؤنڈنگ میں کافی کنویں تھے, لیکن ایک کنواں ایسا تھا جس میں پورا سال پانی رہتا تھا, ورنہ باقی کنواں میں کبھی پانی ہوتا تھا کبھی پانی ڈرائی ہو جاتا. صرف ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا ہے. بئر روما کا کنواں جو تھا وہ مسجد قبلہ دین کے پاس تھا. آج بھی مسجد قبلہ دین کے پاس وہ کنواں موجود ہے. بئر روما کے لیے آتا ہے کہ وہ کنواں پورا سال پانی دیتا تھا, اور جتنا بھی پانی نکالا جاتا تھا اس کا واٹر ٹیبل اتنی تیزی سے ہائی ہو جاتا تھا, تو وہاں پر کبھی پانی کی کمی نہیں ہوئی. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کو پانی چاہیے ہوتا تھا ضرورت کے لیے. بئر روما جو تھا یہ ایک یہودی کا کبھی کنواں تھا, اور یہودی جو تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے پانی کی اور مسلمانوں کی ضرورت زیادہ ہے, کیونکہ مسلمان مدینہ میں بڑھتے جا رہے تھے کمیونٹی وائز, آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان مدینہ میں ایک کمیونٹی تھی اور دوسری بڑی کمیونٹی جو تھی وہ جیوش کمیونٹی تھی. تو یہ جو یہودی اس کا مالک تھا کنویں کا, اس نے بہت زیادہ اماؤنٹ میں پانی بیچنا شروع کر دیا. یعنی یہ بہت زیادہ اماؤنٹ لے کر ایک بالٹی یا دو بالٹیاں مسلمانوں کو دیا کرتا تھا. مسلمانوں کے لیے یقیناً آسان نہیں تھا کہ اس لیے کہ مسلمان سارے کے سارے بہت ایفلوئنٹ کاسٹ تعلق نہیں رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ, جو اس کنویں کو خریدے گا یا جو اس کنویں سے خرید کے پانی مسلمانوں کو دے گا, اللہ اس کے بدلے اس کو ایک باغ دے گا, اللہ اس کو جنت کا ایک باغ دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کان پر یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپیل کی, نہ رسول اللہ کے پاس گئے نہ مسلمانوں کے پاس گئے, کچھ نہیں جتایا کہ یا رسول اللہ میں جا کے بات کرتا ہوں, یا رسول اللہ میں جا کر کنواں خریدتا ہوں, نہیں. خاموشی سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے جس کا کنواں تھا اور اس نے کہا کہ میں یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں. یہودی نے انکار کر دیا کہ میں کنواں نہیں بیچنا چاہتا, اس لیے کہ اس کو ہارڈ کیش نظر آ رہا تھا نا, اس کو نظر آ رہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے اور یہ پانی میرے پاس آ کر خریدتے ہیں تو مجھے اتنا پیسہ ملتا ہے. کل آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت کامیاب بزنس مین تھے, اور جب کوئی بزنس ڈیلنگ کیا کرتے تھے تو بہت پروفیٹیبل بزنس ڈیلنگ کیا کرتے تھے, بہت انٹیلیجنٹ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کے دل میں کیا ڈالی کہ حضرت عثمان نے اس یہودی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آدھا کنواں میں خرید لیتا ہوں, آدھا تمہارا رہے گا. اور یہ بتائیں آدھا کنواں کیسے خریدا جا سکتا ہے, کنویں کو آدھا کر کے درمیان میں دیوار کھڑی کریں, نہیں. آدھا کنواں ایسے خریدنے کو حضرت عثمان نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں تم سے آدھا کنواں خریدنے کو تیار ہوں, تم جو اماؤنٹ کہو گے وہ میں دینے کو تیار ہوں, ایک دن پانی لینے کا میرا ہوگا, ایک دن پانی لینے کا تمہارا ہوگا. تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے 44,000, ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے 4,000 دینار جو تھے وہ طلب کیے, اور ایک روایت میں آتا ہے اس نے 100,000 دینار طلب کیے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے 1,000 دینار دے دیں, میں آپ کو یہ آدھا کنواں بیچنے کو تیار ہوں. بہرحال وہ یہودی مان گیا اور حضرت عثمان نے اس کے ہاتھ پر اماؤنٹ رکھ کے آدھا کنواں خرید لیا. اب اصول یہ بنا کہ ایک دن پانی جو ہے وہ حضرت عثمان کے لینے کا ہے اور ایک دن اس یہودی کے لینے کا ہے. جو حضرت عثمان کے پانی لینے کا دن تھا, اب جا کر حضرت عثمان نے مسلمانوں کے اندر یہ بات اعلان کر دی کہ میں نے آدھا کنواں اس یہودی سے خرید لیا ہے بیر روما کا, اور جو میرا دن ہے اس دن جو مسلمان چاہے وہ جتنا چاہے پانی بھرے فری آف کاسٹ, میں اسے کوئی پیسہ نہیں لوں گا. مسلمانوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ مسلمان حضرت عثمان کی باری والے دن پانی بھرا کرتے تھے اور وہ اپنا دو دن کا پانی اسٹاک کر لیا کرتے تھے. تو جس دن یہودی کی پانی کی باری ہوتی تھی اس دن کوئی پانی خریدنے جاتا ہی نہیں تھا مسلمان. تو آہستہ آہستہ یہودی کو کیا ہونا شروع ہوا, نقصان ہونا شروع ہوا. جب اس کو پانی سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا اور کوئی آ کر اسے پانی خرید ہی نہیں رہا تھا, تو اس یہودی نے عثمان کے پاس آ کر کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ باقی آدھا کنواں بھی مجھ سے خرید لیں. اس لیے کہ اس نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں آدھا کنواں اپنے پاس رکھوں اور مجھے کوئی پروفٹ نہ ملے, بہتر ہے کہ میں عثمان کو بیچ کر اس سے کچھ اماؤنٹ لے لوں. حضرت عثمان فوراً تیار ہو گئے, حضرت عثمان نے اس سے باقی کنواں بھی خرید لیا, اور باقی کنواں خرید کر بھی آپ نے وہ مسلمانوں کے نام پر وقف کر دیا. آج بھی وہ کنواں بئر عثمان کے نام سے موجود ہے. اگر آپ کوئی مدینہ چاہیں اور جو آپ کو وزٹ کرانے والے زیارت کرانے والے لوگ ہوتے ہیں, آپ ان سے کہیں کہ ہمیں بئر روما جہاں تھا جس کو بئر عثمان کہا جاتا ہے وہاں لے کر چلیے, تو وہ آپ کو لے جائیں گے اور آپ کو دکھا دیں گے. مسجد قبلہ دین کے پاس آج بھی یہ کنواں موجود ہے اور اسی طرح سے اس سے پانی نکل رہا ہے جیسے کہ اس سے پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکلا کرتا تھا, اور آج بھی اس کنویں کے اندر سال بھر پانی رہتا ہے. آج کتنے ہم 1450 سال پرانی بات کر رہے ہیں عثمان کی, آج 2016 کے اندر بھی اس کنویں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ جو اس کنویں کو صدقہ کرے گا اسے کیا ملے گا, اسے ایک باغ, اسے ایک جنت ملے گی. آج بھی یہ کنواں موجود ہے اور اس کنویں کو ایک وقف کی شکل میں بنایا گیا. اس کنویں کے انڈر ایک پوری سعودی عرب میں مدینہ میں منسٹری کام کر رہی ہے. اس منسٹری کے انڈر اس کنویں کے ساتھ جو ہے وہ ایک پورا بینک اکاؤنٹ عثمان کے نام پر آج بھی موجود ہے بینکس کے اندر مدینہ کے اندر. ایک پورا وقف موجود ہے جو مختلف آرفنیجز چلا رہے ہیں. ایک پورا باغ کھجوروں کے درختوں کا موجود ہے جو اس وقف کا حصہ ہے, اور یہ باغ اسی کنویں کے آس پاس ہے کیونکہ میٹھا پانی تھا, تو میٹھے پانی کی وجہ سے اس علاقے میں کلٹیویشن بہت اچھی تھی. تو اسی کنویں کے پاس بئر عثمان کے پاس ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ موجود ہے جس سے جو بھی انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں حضرت عثمان کے ڈال دی جاتی ہے. 50 million ریال ایک سال کا پروفٹ ہے اس وقف کا, جو کہ اس کنویں سے باغ سے اور یہ جو آرفنیج اور وقف چل رہا ہے, اور کچھ ہوٹلز بھی اب بن گئے مسجد نبوی کے بہت قریب جو اسی حضرت عثمان کے وقف کے اندر کام کر رہے ہیں, اور جو اس سے پروفٹ آتا ہے وہ اسی اکاؤنٹ کے اندر جاتے ہیں. آپ سوچیں کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے, آپ اور میں تو سوچ نہیں سکتے. جس وقت حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا ہوگا, آپ کا خیال ان کو یہ اس بات کا اندازہ تھا کہ 1500 سال کے بعد بھی میرا کنواں جو ہے وہ اسی طرح لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا, اور نہ صرف کنواں فائدہ پہنچائے گا, وہ کنویں کی برکت برانچ آؤٹ کر جائے گی. اس لیے کہ اللہ کے رسول کا وعدہ تھا کہ جو یہ کنواں خرید کے صدقہ کرے گا اللہ اس کو باغ دے گا. تو اللہ نے نہ صرف عثمان کو جنت میں باغ دینے کا وعدہ کیا, اللہ نے دنیا میں بھی اس کا پھل ان کو دیا ہے, اور بہترین صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے. ہوٹلس بنے ہوئے عثمان کے نام کے اوپر, جن کی جتنا پروفٹ انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ اس اکاؤنٹ کے اندر جاتا ہے. باغ موجود ہے, کنواں موجود ہے, اور یہ سارا وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے جو صدقہ کرنے کی صورت میں عثمان کو ملا. تو صدقہ کرنے سے کبھی اپنے ہاتھ کو مت روکیں. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم ایک دانہ صدقہ کرو گے اللہ اس کو 700 دانے تک بڑھا سکتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, پورا سال صدقہ کریں. رمضان کے مہینے میں آپ کی ہر نیکی کا اجر 70 گنا سے لے کر 700 تک ٹائمز تک بڑھ جاتا ہے. تو آپ اگر مثال کے طور پر 10 روپے بھی دیں گے تو آپ کے 10 روپے 700 ٹائمز بڑھ کر جو ہے وہ 70,000 بن سکتا ہے. اللہ سے آپ اپنی امید اچھی رکھیں, اور ضرور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کریں. یہ بیوے عثمان جو ہے اس کی آج بھی مجھے اور آپ کو بہت سی برکتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. پھر حضرت عثمان ہی کے دور میں ہم نے کل جو کل یہ بات کی تھی کہ عمر کا جب دور تھا تو اس میں ایک سال ڈراؤٹ کا آیا تھا, بتایا تھا میں نے. اس کو کہتے ہیں عام الرمادہ, جس کو جو 18 سال کے بعد ہجرت کے آیا تھا, اور سیویئر ڈراؤٹ مسلمانوں میں آیا تھا. آپ کو بتایا تھا کہ اتنی کمی خوراک کی تھی کہ 40,000 مسلمان جو تھے وہ بھوک کی وجہ سے اور ڈراؤٹ کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے. اسی سچویشن کے اندر جبکہ مسلمان بہت ڈیسپریٹ تھے کہ کہیں سے کھانا اور پروویژن اور جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان ملے اور سسٹیننس ملے, ایک قافلہ 1,000 اونٹوں کا مدینہ کی طرف جو تھا اس کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی. کہ جب قافلہ آیا کرتا تھا تو گلے میں جانوروں کی گھنٹیاں ہوتی تھیں, تو دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے. تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ایک بہت ہیوج قافلہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف آ رہا ہے. یہ مدینہ کی طرف یہ جو قافلہ آنا شروع ہوا, اس کے اندر 1,000 اونٹ تھے جو کہ فوڈ پروویژن سے, کھانے پینے کے سامان سے لدے ہوئے تھے. آپ امیجن کریں 1,000 اونٹ, اور یہ 1,000 اونٹوں کا قافلہ آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آگے رک گیا. یعنی حضرت عثمان نے ڈیلنگ کی تھی کسی کے ساتھ, اور انہوں نے یہ 1,000 اونٹ کے ساتھ فوڈ پروویژن, جو گندم آٹا جو بھی کھانے کا سامان تھا, پلسز دالیں وہ منگوائی تھی, وہ خریدی تھی. اور عثمان کے دروازے کے اوپر جب 1,000 اونٹوں کا قافلہ آیا تو ظاہر بات ہے 1,000 اونٹ آپ امیجن کر لیں کہاں تک گئے. تو پورے مدینہ میں شور مچ گیا اور آس پاس کے علاقوں میں کہ بہت سارا خوراک جو ہے وہ عثمان کے قافلے کے اندر آئی. جتنے مدینہ کے تاجر تھے وہ سب عثمان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے, اور ان سب نے عثمان سے کہنا شروع کیا کہ آپ ہمیں یہ سامان بھیج دیں. اور عثمان نے کہا کہ مجھے اس کی بڑی آفر مل چکی ہے. جتنے بھی تاجر تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آفر بڑھانے کو تیار ہیں. انہوں نے 10% آفر بڑھائی, حضرت عثمان نے انکار کر دیا. انہوں نے 20% آفر بڑھائی, حضرت عثمان نے انکار کر دیا. انہوں نے 40% آفر بڑھائی, حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ میں یہ مال جو ہے میں نے کسی کے ہاتھ بھیج دیا ہے. جو تاجر تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے, اتنا کوئی فولش نہیں ہو سکتا کہ اس خوراک کو جو ہے وہ 50% آپ کو بڑھا کر اماؤنٹ میں آپ سے خرید لیں. حضرت عثمان نے کہا کہ تم نہ مانو, میں یہ کسی کے ہاتھ پر سودا کر چکا ہوں. اب حضرت عثمان نے ان سب سے کہا, میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, میں نے یہ 1,000 اونٹوں کا قافلہ اور اس کے اوپر جتنا بھی خوراک کا پروویژن کا سامان ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. میں نے مسلمانوں کو یہ تحفہ تن دے دیا, اور یہ سارے کا سارا پروویژن جو تھا یہ سارے مسلمانوں کے اندر بانٹ دیا گیا. اور حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے دنیا میں اس کے بدلے 1 دینار بھی نہیں چاہیے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت تھی, جنروسٹی تھی, اور ان کا غنی ہونا تھا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے. آپ سوچیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے, اور ہم کتنا سائل کو، فقیروں کو، مانگنے والوں کو جھڑک دیتے ہیں۔ آپ کی دروازے کے اوپر، آپ کی گاڑی کے شیشے کے اوپر، آپ کے وہ جو بچے وائپر لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، ہم کتنی بری طرح ان کو جھڑکتے ہیں۔ ہم جھڑکنا ان کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، شیشہ کھول کے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بچے بھی غلط کام کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھے بغیر آپ کا شیشہ صاف کر دیتے ہیں، بعض اوقات صاف شیشہ ہوتا ہے اس کو گندا کر دیتے ہیں، وہ سب الگ بات ہے۔ لیکن ہیں تو انسان، ہیں تو مسلمانوں کے بچے، اور اگر مسلمان نہیں بھی ہیں تو پیٹ تو سب کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے۔ ایک اصول بنا لیں اپنا، اپنی گاڑی میں ٹکی پیکس بسکٹس کے یا کینڈیز یا کوئی بھی ایسی چھوٹی سی چیز، جیسے وہ جیلی بینس بچوں کی ہوتی ہیں جو ہینڈی بچے کھا سکیں، یا کوئی بھی فقیر آپ کے پاس آئے، اپنی کار میں ہمیشہ ایک چھوٹا سا ڈیش بورڈ کے اندر بیگ بنا کر رکھیں۔ جب آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آئے، چاہے آپ کو مانگنے والا ہٹا کٹا نظر آئے، آپ کے بالکل تابوت تو ہے، سیدھا سلامت ہے، کیوں نہیں جا کے کام کرتے؟ ہم یہی لوگوں سے کہتے ہیں نا، مانگ کیوں رہے ہو، کام کیوں نہیں کرتے ہو جا کے؟ وہ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر تو بیگنگ ایک پروفیشن بنا ہوا ہے، لیکن ہم اس وقت اس سائل کو دیکھ رہے ہیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، میرے بندے، میں تمہارے سامنے سوال کرنے آیا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں سوال کرنے آیا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ تو بندہ کہے گا، اللہ آپ کو یہ حاجت کیسے؟ اللہ کہے گا، وہ جو فلاں بندہ، میرا بندہ تمہارے سامنے اپنی حاجت لے کر آیا تھا، اس کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ تھا۔ تو سائل کو نہ چھڑکیں، چاہے بیگنگ پروفیشن بن گئی ہے، ایک نرمی سے انکار کریں اگر انکار کرنا ہے، پلیز ڈانٹے نہیں، سختی کا اپنا مزاج مت رکھیں۔ نرمی سے منع کر دیں، نہیں بیٹا معاف کر دو، نہیں بابا معاف کر دو، نہیں خاتون جو کھڑی ہیں، نہیں بی بی معاف کر دو۔ اور کوئی ٹکی پیڈ، کوئی بسکٹ، کوئی ٹافی، کوئی کینڈی، کوئی چاکلیٹ اپنے پاس رکھیں، اس کے ہاتھ پہ رکھیں۔ پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، آپ کبھی قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکیں کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ میں کسی مانگنے والے کا ہاتھ نہ چھڑکوں۔ تو حضرت عثمان کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے سارا اپنا مان جو بھی تھا قافلہ، فقرائے مسلمین کو دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان معاملہ ہے۔ یہ محبت ہی حضرت عثمان کی اللہ کے دین کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ۔ حضرت عثمان کی رسول اللہ سے محبت کا معاملہ یہاں تک آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت عثمان آلموسٹ بالکل خاموش ہو گئے تھے، کسی سے بات نہیں کیا کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں لگتا تھا کہ حضرت عثمان کے بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، اتنا کم کوئی ان کو سنا کرتا تھا۔ آپ کو بتایا تھا کہ ویسے ہی ایکسیسیولی بولنے والے نہیں تھے، جنرلی کم بولا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اتنا زیادہ غم تھا کہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر کا دور پھر آیا، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کے دور کے اندر ہی، حضرت عمر کے انتقال سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان اگلے خلیفہ بنیں گے، یہ کنسنسس آپس میں مسلمانوں کا ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان کی خلافت 12 سال رہی، حضرت عمر کی کتنے سال رہی تھی؟ 10 سال، ابو بکر کی تقریباً 2 سے سوا 2 سال۔ حضرت عثمان کی دور خلافت جو تھی وہ 12 سال تک رہی تھی۔ حضرت عثمان کی دور خلافت، جو حضرت عثمان خلیفہ بنے ہیں، اور جب حضرت عمر نے ایلیجنس لی تھی، تمام صحابہ سے مشورہ کیا تھا، تو ان سب میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے کے لیے اپنی ایلیجنس لی تھی کہ میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے پاس جو خلیفہ ہیں صحابہ میں سے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہونے چاہیے۔ حضرت عثمان کا جو 12 سال کا دور خلافت تھا، اس کے لیے آتا ہے کہ 6 سال شروع کے مسلمانوں نے بہت ترقی کی، بہت ڈیولپمنٹ ہوئی، لیکن جو بعد کے 6 سال تھے، اس کے اندر پھر مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں کے آس پاس کی کمیونٹیز کے اندر فتنہ اٹھنا شروع ہو گیا، اور وہ آزمائش کا وقت تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے۔ مسلمانوں نے حضرت عثمان کے دور میں سائپرس، نارتھ افریقہ اور رشیا کو فتح کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو قرآن کے 1 رسم الخط پر اکٹھا کیا۔ ہم نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر صحابہ، مختلف صحابہ جو تھے، وہ مختلف قرآن کے حصے لکھا کرتے تھے۔ کوئی جو تھا، کسی نے ایک سورت لکھ لی، کسی نے چند آیات لکھ لی، کسی نے جو تھا وہ پورا جو ہے وہ ایک پارا مثال کے طور پر 2-4 سورتوں کا کلیکشن لکھ لیا۔ الگ الگ پارچمنٹ پر، الگ الگ لیدر شیٹس پر، الگ الگ بونز کے اوپر یہ قرآن لکھا ہوا تھا۔ ابو بکر کے دور میں اس کو بین الدفتین، 2 جلدوں کے درمیان میں، 2 بائنڈنگز کے درمیان میں اکٹھا کیا گیا، اور اس کی ایک اوریجنل کاپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی کے پاس جو تھی محفوظ کرا کے رکھنے گئے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ایک صحابی جن کا نام حذیفہ ابن یمان آتا ہے, کیونکہ مسلمانوں کی حکومت پھیل رہی تھی اور حضرت عمر کے دور سے پھیل رہی تھی, رسول اللہ کے دور میں اور حضرت ابوبکر کے دور میں تو زیادہ تر عرب پیننسولا کے اندر ہی معاملہ تھا, لیکن عمر اور عثمان کے دور میں اب اجمی لوگ زیادہ تر اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اجمی یعنی کہ نان عربز, جو کہ عربز نہیں تھے. تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایک کمپلین آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کی کہ میں مختلف علاقوں سے گھوم پھر کر آ رہا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے عربی پڑھنے کے, قرآن پڑھنے کے ڈائلیکٹس الگ الگ اختیار کر لیے, یعنی لوگ مختلف ڈائلیکٹس میں قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں, تو اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے, اور یہ جو ٹائم تھا جو حضرت حفصہ کے پاس کاپی تھی جس کو اوریجنلی صحابہ نے ایک جگہ پر کمپائل کیا تھا ابوبکر کے دور میں, اس قرآن کے اوپر نہ حرکات تھی, زبر زیر پیش تشدید یہ جو سب حرکات ہوتی ہیں سمبلز ہوتے ہیں, نہ اعراب تھے. اعراب کسی بھی ایک لفظ کے آخری لیٹر کی جو حرکت ہوتی ہے, تو حرکات اعراب کوئی سمبل نہیں تھے, انفیکٹ نقطے بھی نہیں تھے. جیسے تا کے دو نقطے ہوتے ہیں, با کا ایک نقطہ ہوتا ہے, جیم کا ایک نقطہ ہوتا ہے, اس میں نقطے بھی نہیں تھے. اگر میرے اور آپ کے سامنے ایسا قرآن آ جائے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں پڑھ سکتے. عرب کی اپنی زبان تھی نا, عرب بہت اچھی طرح گہرائی میں زبان کو جانتے تھے, اور عرب کی زبان کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ زبان جس دور میں قرآن نازل ہوا جو عرب اس وقت بولا کرتے تھے وہ آج والی عربی نہیں ہے, فصحیح زبان نہیں تھی, وہ بہت کلاسیکل زبان تھی جس کے اندر بہت زیادہ ان کو عبور حاصل تھا. اس لیے کہ عربی زبان عربز کی نیشنل پرائڈ تھی, جیسے کسی قوم کی نیشنل پرائڈ کوئی گیم ہوتی ہے, کسی کی کوئی انڈسٹریز ہوتی ہیں, کسی کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, عرب کی جو نیشنل پرائڈ تھی وہ ان کی زبان تھی, ان کی لینگویج تھی. تو یہ جو قرآن ابو بکر کے دور میں ایک جگہ کمپائل کیا گیا تھا, اس پر نہ حرکات تھی نہ اس میں نقطے تھے. عرب پڑھ لیا کرتے تھے کہ کہاں پر جیم پڑھنا ہے اور کہاں پر ان کو ہا پڑھنا ہے, اس لیے کہ ان کا عبور بہت زیادہ, کمانڈ بہت زیادہ تھی. اب جب یہ ایشو ہونا شروع ہوا کہ نان مسلم نے اسلام قبول کرنا شروع کیا اور وہ عربی بھی نہیں تھے, اجمی تھے اور ان کا ڈائلیکٹ عربی والا تھا بھی نہیں, اور ان کے لیے پڑھنے میں آسانی نہیں تھی, تو عثمان رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب ہم قرآن کو ایک رسم الخط پر لے آتے ہیں, یعنی ہم ایک ہی قرآن کے اوپر وہ کاپی جو حفصہ کے پاس موجود تھی اوریجنلی, اس کو حضرت عثمان نے منگوایا اور اس کے اوپر حفاظ کو بٹھا کر ایک کمیٹی بنائی گئی. حضرت ابو بکر کے دور میں اس کمیٹی کے پریزیڈنٹ کون تھے, ممبر کس کو بنایا گیا تھا؟ زید بن ثابت کو, انہیں کو بلایا گیا, زید بن ثابت کو, اور انہیں سے کہا گیا کہ آپ ہیڈ بنے اس کمیٹی کے, اور آپ کی سپرویژن میں اب ایک ایسا مصحف تیار کیا جائے گا جس کے اوپر حرکات اعراب اور نقطے ہوں گے, اور پھر ہم اس کی ایک ایک کاپی اپنی سارے لینڈس کے اندر, اپنی ساری گورنمنٹس کے اندر سارے گورنرز کو بھیجوا دیں گے. تو یہی کیا گیا کہ ایک کاپی حضرت حفصہ سے لے کر اس کے اوپر جو ہے حرکات اعراب اور نقطے لگائے گئے, اور پھر اس کی فردر کاپیز بنائی گئیں, اور اس کو تمام مسلمان ممالک کے اندر, مسلمان علاقوں کے اندر پھیلا دیا گیا کہ آج سے یہ قرآن جو ہے یہ مسلمان پڑھیں گے. اسی لیے مسلمان سارے کے سارے ایک رسم الخط کے اوپر آج متفق ہیں, اور اس کو آپ رسم عثمانی کہتے ہیں. تھوڑا بہت فرق آپ کو مل جاتا ہے, جیسے سعودی عرب کا اور سب کانٹیننٹ کا جو ٹیکسٹ کا تھوڑا بہت ڈفرینس ہے وہ آپ کو ملتا ہے. ایجپٹ چلے جائیں تو تھوڑا اور ہلکا سا آپ کو ڈفرینس ملتا ہے حرکات اور اعراب کا. اگر آپ موراکو چلے جائیں تو آپ کو اور زیادہ مختلف ملتا ہے, افریقہ چلے جائیں تو اور مختلف ملتا ہے, لیکن پڑھنے کا انداز سب کا ایک ہی ہے. تو جو آپ اور میں آج کل جو ہے اپنے ہاتھ میں مصحف دیکھتے ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس پر حرکات اور اعراب اور نقطے لگائے گئے. حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کو, جیسے حضرت عمر کو فتوحات ملی تھی, حضرت عثمان کے دور میں بھی فتوحات بہت ملی اور مسلمان تیزی سے فلرش کرنے لگ گئے, مسلمانوں کے اندر ڈیولپمنٹ شروع ہوگی. اس لیے آپ کو کل بتایا تھا کہ حضرت عمر نے بہت سے سسٹمز اور ڈپارٹمنٹس ڈیولپ کر دیے تھے, اس کی وجہ سے عثمان کے دور میں مسلمان جو تھے وہ اور آرگنائز ہونے لگ گئے تھے, اور زیادہ جو ہے وہ سوفسٹیکیشن کے اور ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھنے لگ گئے تھے, ان کے اندر اسٹرکچرل چینجز بہت اچھی آنے لگ گئی تھی. جب انسان کو ترقی ملتی ہے, جب انسان کو کامیابی ملتی ہے, جب انسان جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے, اپلفٹ ہوتا ہے, چاہے وہ ایک انڈیویجول ہو, چاہے وہ کلیکٹیولی کوئی کمیونٹی ہو, چاہے وہ کلیکٹیولی کوئی ملک ہو, چاہے وہ کلیکٹیولی کوئی امت ہو, یاد رکھیں اس سے حسد کرنے والے ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں. یہ اصول ہے, آپ انڈیویجول سے شروع کریں اور اس کو آپ امت تک لے جائیں. جہاں انسان کو ترقی ملتی ہے اس سے جیلس ہونے والے، اس سے حسد کرنے والے، اس کے دشمن اس کے آس پاس ضرور اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعائیں پڑھنا سکھائی ہیں، اور صبح شام کی دعاؤں میں ہمیں کہا گیا ہے کہ تین مرتبہ سورہ فلق، تین مرتبہ سورہ ناس اور تین مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھو، اس لیے کہ یہی آپ کو اور مجھے حسد سے بچا سکتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی پناہ میں آتے ہیں ہر اس حسد کرنے والے سے جو کہ حسد جب بھی کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے اس حسد سے پروٹیکشن کی بات کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ حسد جو تھا وہ غیر مسلم قوموں کا شروع ہو گیا، اور جو غیر مسلم قومیں حسد کرتی ہیں تو وہ مختلف کانسپریسیز کے ذریعے دوسری قوم کو یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو کانسپریسی شروع ہوئی، یہ حضرت عثمان کا دور تھا جس میں مسلمانوں کے اندر اختلاف اٹھنا شروع ہوا۔ آپ کو بتایا تھا پہلی کلاس میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحابہ سے کہ ان قریب تم امت کے اندر کثیر اختلاف دیکھو گے، اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ کثیر اختلاف رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہزار سال کے بعد ہوگا، یہ 15-20 سال کے اندر ہی پریڈکشن تھی رسول اللہ کی، پروفیسی تھی کہ مسلمانوں میں شدید اختلاف شروع ہو جائے گا۔ اس اختلاف کا انیشیل سٹارٹنگ پوائنٹ جو بنا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور اس کے اندر بعض جو اسی طرح کی کانسپریسیز کرنے والے نان مسلم سے انہوں نے پینیٹریٹ کرنا شروع کیا، اور مسلمانوں کو اس بات کے اندر بدظن کرنا شروع کیا کہ عثمان نے مختلف لینڈز کے اوپر، مختلف علاقوں کے اوپر جو گورنر بنائے ہوئے ہیں وہ عثمان کے اپنے رشتہ دار ہیں، یعنی انہوں نے نیپوٹزم کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو منسٹریز مثال کے طور پر دی ہوئی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ عثمان نے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا، رشتہ دار تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے وہ اپوائنٹڈ تھے، حضرت عثمان نے ان کو بدلا نہیں، اس لیے کہ اپنا کام جو تھا وہ ذمہ داری سے اور ڈسپلن طریقے سے کر رہے تھے۔ حضرت عثمان نے اس چیز کو چینج نہیں کیا تھا، لیکن فتنہ اٹھانے والوں نے اس کو پولیٹیکل ایشو بنا کر، اس کو پولیٹیکل کانفلکٹ بنا کر ایک ایشو یہ اٹھایا حضرت عثمان کے خلاف۔ دوسرا جو ایشو مسلمانوں کے آپس میں اٹھایا گیا اور جس سے مسلمانوں میں آپس میں ہیٹریڈ جو تھی وہ پھیلائی گئی، یہودیوں کے ذریعے اس چیز کو پھیلایا گیا تھا اور مسلمانوں کے اندر، کمزور مسلمانوں کے اندر یہ تھاٹ پیٹرن ڈالا گیا کہ اصل میں اس دفعہ عمر کے بعد کی جو خلافت تھی وہ حضرت علی ڈیزرو کرتے تھے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دی گئی۔ یہ ہیٹریڈ مسلمانوں کے اندر، یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت نے پھیلانا شروع کیا۔ حالانکہ آپ کو ابھی بتایا، اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو سب سے پہلے عمر کے دور میں، عمر کے دور کے اختتام میں جب حضرت عمر نے کنسنسس کروایا تھا، اجماع کرایا تھا کہ میرے بعد اس امت کا خلیفہ کون ہوگا، تو سب سے پہلے اپنی رضامندی، اپنی الیجنس دینے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت علی نے سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا لیڈر مانا تھا، اور یہ فتنہ اٹھایا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کہ حضرت عثمان نے نعوذ باللہ حضرت علی کا حق مارا ہے اور انہوں نے یہاں پر جو ہے اپنی حکومت قائم کی ہے۔ دو فتنے آپ کو یہ نظر آئے، ایک ریلیجیس اینگل سے فتنہ اٹھایا گیا خلافت کے نام پر، ایک پولیٹیکل اینگل سے فتنہ اٹھایا گیا، اور تیسرا فتنہ جو اٹھایا گیا وہ جو تھا وہ تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے فتنہ اٹھایا گیا تھا۔ کوفہ اور عراق کے اندر مسلمانوں کو غلط طرح سے تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈائیورٹ کرنا شروع کیا گیا، یعنی ان کو سوال ایسے کرنے شروع کیے گئے کہ اللہ کون تھا، اللہ کو کس نے بنایا، تم ایک اللہ کو کب سے مانتے ہو، تم کب تک ایک اللہ کو مانتے رہو گے۔ تو عقیدے کو شیک کرنے کے لیے بعض یہودیوں نے اس طرح کے سوالات جو تھے وہ مسلمانوں سے کرنے شروع کیے، اور ڈیفینیٹلی مسلمان ہر لیول آف ایمان کے تھے، بعض جواب دے سکتے تھے، بعض جواب نہیں دے سکتے تھے، بعض کمزور ایمان کے تھے، بعض مضبوط ایمان کے تھے۔ جو کمزور ایمان کے ہوتے تھے وہ ایسے سوال سن کر ڈاؤٹس کا شکار ہو جاتے تھے، اور جب ڈاؤٹس کا شکار ہوتے تھے تو اس کے بعد ان کے اپنے اندر جو تھا وہ ایک ریوارڈ آنا شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ تین طرح کا اٹیک ہو رہا تھا، اور یہ اٹیک کوئی فزیکل اٹیک نہیں تھا، یہ کانفلکٹ جو تھے یہ نظر آنے والے آنکھ سے نہیں تھے، ہاں یہ اٹھنا شروع ہو گئے تھے اور یہ فتنے جو تھے محسوس کیے جا سکتے تھے۔ لیکن ہم نے کل سے اب تک جو بات کی ہم نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں لینینسی بہت زیادہ تھی۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت زیادہ حیا کا پہلو تھا، حیا کی وجہ سے ہمبل تھے، ہمبلنس کی وجہ سے سافٹنیس بہت زیادہ تھی۔ اس سافٹنیس کی وجہ سے جب یہ فتنے کا دور اٹھا اور ایک ریوولٹ اٹھنا شروع ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اگینسٹ، تو اس وقت اپنی لینینسی کی وجہ سے انہوں نے فوراً اسٹیپ نہیں لیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان ہیں اور یہ جو ہیں خود ہی اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں بالکل مختلف تھا. حضرت عمر کے دور میں بھی ایک شخص نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی جس کا نام اسیبہ آدھا ہے. حضرت عمر کے دور میں یہ جو اسیبہ تھا یہ عراق میں تھا اور اس نے غلط انداز سے مسلمانوں کے عقیدے کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا تھا. جس نے اللہ کے بارے میں ایسے سوال کرنے شروع کر دیے جس سے کمزور مسلمان شک کا شکار ہو رہے تھے. حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ اسیبہ عراق کے اندر اس طرح کے تھیولوجیکل ایشوز اٹھا رہا ہے, حضرت عمر نے فوراً وہاں پر پیغام بھیجا کہ اسیبہ کو مدینہ لایا جائے. اور جب وہ مدینہ آیا تو اس کو خوب کوڑے لگائے, خوب لیش کیا اس کو. جب اس کو لیش کیا تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. یہ جو حضرت عثمان کے دور میں اصل فتنہ اٹھانے والا شخص تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا آتا ہے, عبداللہ ابن سبا کو پتا تھا کہ عمر کے دور میں اسیبہ نے فتنہ اٹھایا تھا تو میں جا کے گینگ اپ ہو جاتا ہوں اس کے ساتھ, اس کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیتا ہوں. عبداللہ ابن سبا اسیبہ کے پاس گیا کہ تم نے جیسے عمر کے دور میں مسلمانوں کے اندر یہ ٹرینڈ نکالا تھا, میں جاتا ہوں تم میری ہیلپ کرو. اسیبہ نے کچھ نہیں کہا, اپنی کرتا جو تھا پیچھے کمر سے اٹھا کر دکھا دیا. اس نے کہا اللہ کے بندے نے مجھے سبق سکھا دیا, اب میرا خیال ہے یو بیٹر اسٹے اوے فرام اٹ, تم بھی اس کے قریب مت جاؤ. یعنی اس نے اسیبہ نے عبداللہ ابن سبا کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اس کو حضرت عمر کی سزا جو تھی وہ کافی لگی. عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اب تک ان سارے معاملات کو نرمی سے ڈیل کر رہے تھے, اور یہ 5-6 سال کے عرصے میں حضرت عثمان جو تھے صرف اس محبت کی وجہ سے کہ یہ سب مسلمان ہیں جو فتنہ اٹھا رہے ہیں, یہ سب کلمہ گو ہیں جو فتنے میں شامل ہو گئے ہیں, اور ان کو امید تھی کہ یہ سب جو ہیں یہ اپنی غلطی کو واپس جو ہیں رجوع کر لیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ججمنٹ جو تھی وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی. یہ فتنہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, اور یہ جو گروپ تھا جو کہتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے غلط خلافت اڈاپٹ کی ہے, یہ علی کو ملنی چاہیے تھی, انہوں نے آہستہ آہستہ حضرت عثمان کے گرد دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا. تھے سب مسلمان, کلمہ گو مسلمان تھے, لیکن گینگ اپ ہو گئے تھے اپنے خلیفہ کے خلاف. اور یہاں تک معاملہ آخر میں آیا, بہت لمبی ہسٹری اس کی موجود ہے, آپ کو کتابوں کے اندر مل جائے گی کہ یہ ان 5-6 سالوں میں کہاں تک معاملہ گیا اور کیسے اس کا مقابلہ ہوا اور کیسے یہ نوبت آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو سیج کر دیا گیا, یعنی حضرت عثمان کو ان کے گھر کے اندر محصور کر دیا گیا. 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر سے باہر نہیں آنے دیا گیا. وہی حضرت عثمان جنہوں نے مسجد نبوی کو اتنا ایکسپینڈ کیا تھا اور اس کے ایکسپنسز اتنے اٹھائے تھے, ان کو رسول اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنے جانے سے روک دیا گیا. وہی حضرت عثمان جنہوں نے بیرے عثمان پورے کا پورا مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا, ان کو اس کنویں کے پانی سے روک دیا گیا اور ان کو ان کے گھر کے اندر ریسٹرکٹ کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث پہلے سے موجود تھیں. اللہ کے رسول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی زندگی میں وارن کر چکے تھے کہ تمہارے اوپر سخت وقت آئے گا. ترمذی اور حاکم کے اندر صحیح حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا, عثمان جس کپڑے کو اللہ نے تم پر ڈالا ہے اسے منافق کی کہنے پر مت اتارنا. کس کپڑے کی؟ کیا کپڑے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ خلافت. یعنی جو خلافت تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کو کسی کے ڈر کی وجہ سے, کسی فتنے کے ڈر کی وجہ سے مت چھوڑنا, یعنی اس پر قائم رہنا, تم حق کی طرف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں, عثمان کی زندگی میں ہی ان کو بتا دیا تھا کہ ان کے اوپر آزمائشیں آئیں گی, اور آپ کے اوپر جب آزمائش آئے آپ کو کہا جائے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں, آپ خلافت مت چھوڑیے گا. مسند احمد میں حضرت عائشہ سے روایت ہے, ایک مرتبہ رسول اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریب آنے کا کہا, حضرت عائشہ بھی وہاں موجود تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے کان میں کچھ کہا, اور کچھ کہنے کے بعد پھر اونچی آواز میں پوچھا, عثمان تم سمجھ گئے؟ حضرت عثمان نے کہا, نعم یا رسول اللہ. جی رسول اللہ سمجھ آ گئے. پھر قریب بلایا اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان کے کان میں کچھ کہا, تو کہتے ہیں عائشہ کہ حضرت عثمان کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے پھر پوچھا, عثمان تم سمجھ گئے؟ حضرت عثمان نے کہا, نعم یا رسول اللہ. حضرت عائشہ کو نہیں معلوم تھا کہ کیا بات ان دونوں کے آپس میں ہوئی, لیکن جو ایکسپریشن انہوں نے محسوس کیا اس کو انہوں نے آگے نریٹ کر دیا. اس طرح جب فتنہ پھیلا اور بہت زیادہ پھیلنا شروع ہوا تو بعض صحابہ نے کہا عثمان سے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہونا پڑے گا اور ایک آدمی تیار کرنی پڑے گی. ان فیکٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بات ہے, انشاءاللہ ہم حضرت علی پر بات کریں گے تو وہاں اور تفصیل سے اس کو دیکھ لیں گے. حضرت علی کے ساتھ 500 صحابہ تھے اور حضرت علی نے عثمان کو آفر کیا تھا کہ آپ کہیں تو میں 500 صحابہ لے کر ان تمام مسلمانوں کے خلاف آ جاؤں مقابلہ کرنے کے لیے جنہوں نے آپ کو اس وقت مشکل میں ڈالا ہوا ہے، جنہوں نے آپ کے خلاف اتنا کھڑا کر دیا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنی وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا، میں اپنی وجہ سے کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار پر یا صحابہ کی تلوار پر میری وجہ سے کسی کلمہ گو کا خون جو ہے وہ ڈرپ کرے، کسی کلمہ گو کا خون جو ہے وہ گرے. ہم کتنی کانسپریسی سنتے ہیں حضرت عثمان حضرت علی کی. حضرت علی نے ان دنوں میں، جن دنوں میں حضرت عثمان کو ان کے گھر میں سیج کر دیا گیا تھا، سیج ڈالا تھا، حضرت عثمان کو محصور کر دیا تھا، حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر بھیجا، حضرت حسن اور حضرت حسین کو، اور ان سے کہا کہ آپ حضرت عثمان کی حفاظت کیجیے. یہ دونوں بیٹے حضرت عثمان کے گھر میں موجود رہے. حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو حفاظت کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا، اور یہ صحابہ کے جو بیٹے تھے یہ حضرت عثمان کو گارڈ کر رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے. لیکن حضرت عثمان مستقل کہتے رہتے تھے تم لوگوں نے مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، تم نے کسی مسلمان کو اپنی تلوار کی زد میں نہیں لینا، کوئی مجھ پر حملہ کر دے تب بھی تم نے اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے نہیں رنگنا. مستقل حضرت عثمان جو تھے وہ مسلمانوں کو اور ان صحابہ کی اولادوں کو یہی کہتے رہتے تھے، ریفیوز کرتے رہتے تھے. یہاں تک نوبت آئی یہ فتنہ پھیلانے والے جو تھے یہ مختلف اپنے لیے اسٹریٹجیز جو تھے یہ اپنانے لگ گئے. ایک دن ان فتنہ پھیلانے والوں نے حضرت عثمان کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے، ایک دن انہوں نے گھر کے دروازے پر آگ لگا دی اور ایک شخص اندر آیا اور اس نے حضرت عثمان سے کہا کہ اسے چھوڑ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اسے چھوڑنے کی بات کی انہوں نے، خلافت کو چھوڑ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یعنی ہم نے جو تمہیں گھر میں محصور کر دیا، گھر میں قید کر دیا ہے، تم خلافت سے اتر جاؤ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہارا سیج ختم کر دیں گے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ کئی دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں خلافت چھوڑ دوں، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ جس کپڑے کو اللہ نے تم پر ڈالا ہے عثمان، اس کو کسی منافق کے کہنے پر اپنے اوپر سے مت اتارنا. تو عثمان یہ سوچ کر رک جایا کرتے تھے، اور جب اس شخص نے آ کر کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اگر عثمان نے اس کو اس حدیث کے یاد آنے کے بعد جواب دیا، بھائی حق تباہی ہے تم پر، گو ٹو یو، میں نے اپنے دور جاہلیت میں کبھی کسی عورت کو انکور نہیں کیا تو میں کیسے اپنے آپ کو انکور کر سکتا ہوں. انہوں نے اس کو لٹرل مفہوم میں بیان کر دیا. اور اس شخص کے لیے آتا ہے کہ عثمان کا ایمان دیکھ کر وہ شخص جو تھا وہ خوف سے باہر نکلا، اور اس کے بعد ان فتنہ پھیلانے والے لوگوں کی فوج سے بھی باہر نکل گیا اور استغفار کر کے وہ سنسیئر مسلمان جو تھا وہ بن گیا. پھر ایک مرتبہ انہیں 40 دنوں کے اندر انہیں باہر کے لوگوں نے عثمان کے گھر میں پتھر پھینکنا شروع کیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑکی میں آئے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کو خیال ہونا چاہیے کہ میرے علاوہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میرے علاوہ اس گھر میں اور لوگ بھی موجود ہیں، اس گھر میں اور عورتیں بھی موجود ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم خیال کرو، اس طرح پتھر مت پھینکو. ان میں سے ایک شخص نے بولا عثمان یہ پتھر ہم نہیں تم پر پھینک رہے، آپ دیکھیں دلوں کا گرج، مسلمان تھے خلیفہ وقت کے خلاف پڑے ہیں. اور ایک شخص نے بولا کہ عثمان ہم تم پر پتھر نہیں پھینک رہے، یہ تو پتھر تم پر اللہ پھینک رہا ہے، اصل میں اللہ ہم سے پھینکوا رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ اللہ پتھر نہیں پھینک رہا، اگر اللہ پتھر مجھ پر پھینک رہا ہوتا تو یہ پتھر کبھی مس نہ ہوتا، یعنی جب یہ اللہ کی طرف سے آتا تو یہ ضرور مجھے نقصان پہنچاتا، ضرور میرے اوپر جو ہے اس کی طرف سے کوئی تکلیف آتی. جب اس شخص نے یہ سنا تو اس کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ یہ شخص اللہ سے معافی مانگتا ہوا واپس پلٹ گیا اور اس نے فتنہ پھیلانے والے لوگوں کا ساتھ جو تھا وہ چھوڑ دیا. پھر ان لوگوں کے اندر انٹینسٹی گرج کی بڑھتی گئی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا شروع کیا کہ اب کون جا کر عثمان کے گھر کے اندر عثمان کو قتل کرے گا، اس لیے کہ عثمان خلافت نہیں چھوڑے. پھر انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر کر ایک شخص کو اندر بھیجا. جو شخص اندر گیا حضرت عثمان نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، اس نے کہا بنو لعیب سے میرا تعلق ہے. حضرت عثمان نے کہا تم وہ شخص نہیں ہو، یعنی تم وہ نہیں ہو جو مجھے جو ہے وہ مرڈر کرے گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لعیب کے لیے دعا کی تھی تو تم وہ شخص نہیں ہو. اس شخص کے لیے آتا ہے کہ اللہ نے اس کا دل اتنا میلٹ کیا کہ وہ بھی فتنہ چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگتا ہوا ان لوگوں کی فوج میں سے نکل گیا. دوسرا آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور جب وہ بھی حضرت عثمان کے سامنے آیا تو آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے خوشیوں کی وجہ سے اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ دوبارہ واپس پلٹ گیا. ابن حجر یہ بات کنفرم کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے. حضرت عثمان کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، کہ جس ٹائم پیریڈ کو آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے جس دنوں میں حضرت عثمان کے گھر پر سیج تھا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 82 ایئرز کی تھی اور اس عمر میں بھی اپنے مسنون روزے جو تھے وہ رکھا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے, ابن عباس کہتے تھے کہ جو قرآن میں آیت آئی ہے قانتون آناء اللیل, وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ہی نازل کی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 82 ایئر کی عمر میں بھی اپنے مسنون روزے رکھا کرتے تھے. انہیں سیج کے دنوں میں ایک دن تھا جس جمعرات کا دن تھا, 82 ایئر کے یہ شخص تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کا روزہ تھا کیونکہ جمعرات کا دن تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی روزہ تھا. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے میں ان کی آنکھ لگ گئی. جب ان کی آنکھ لگی اور کہتے ہیں کہ یہ عصر کے قریب کا وقت ہے, یعنی ابھی عصر کا وقت ہوا نہیں تھا, عصر کے قریب کا وقت تھا. جب ان کی آنکھ لگی تو انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اور حضرت عثمان نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو بکر اور عمر بھی کھڑے ہیں. رسول اللہ نے حضرت عثمان کو ایڈریس کیا اور کہا, یا عثمان کیا دل نے تم کو پانی سے روک کر رکھا, روزہ تھا نا, تو کیا دل نے تم کو پانی سے روک کر رکھا؟ حضرت عثمان نے کہا, نعم یا رسول اللہ. رسول اللہ نے کہا, عثمان کیا دل نے تم کو کھانے پینے سے روک کر رکھا؟ حضرت عثمان نے کہا, نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا ان فتنہ پھیلانے والوں نے تم کو میری مسجد سے روک کر رکھا؟ انہوں نے کہا, نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر رسول اللہ نے فرمایا, ابشر یا عثمان, عثمان تمہارے لیے خوشخبری ہے, تم آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے. کیا مطلب تھا اس بات کا؟ یعنی آج عثمان کو اپنے خالق حقیقی سے ملا دیا جائے گا. اگر عثمان کی خواب میں دیکھ رہے ہیں اور خواب میں آپ نے جب سنا ابشر یا عثمان رسول اللہ کی زبان سے, تو آس پاس ان کی گھر کی خواتین اور حضرت حسن اور حسین اور حضرت زبیر کے بیٹے یہ کھڑے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان کی نیند میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ مسکرا رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تمام لوگوں کو یہ خواب سنایا اور جب آپ نے ان کو یہ خواب سنایا تو آپ بہت خوش ہوئے اور گھر کے لوگ بھی, باقی تھوڑا سا فیلنگس ان کو ہو گئیں کہ اس وقت اللہ کے رسول نے جو آ کر ان کو جنت کی بشارت دی ہے اور روزہ افطار کرنے کی بشارت دی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی عصر کی نماز پڑھی اور قرآن پڑھنے بیٹھ گئے. اتنے میں جو باہر کے لوگ تھے ان کے اندر جو تھا وہ ایگزیجریشن ایک دم سے آیا اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ کر دیا. جتنے بھی اندر صحابہ کے بیٹے موجود تھے, حضرت حسن, حضرت حسین اور حضرت زبیر کے بیٹے, انہوں نے بچانے کی کوشش کی لیکن ان سب نے ان کو بھی مارا. حضرت حسن بھی اس حملے کے اندر اچھے خاصے زخمی ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چپ کر کے اپنا قرآن پڑھتے رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور آپ نے ان لوگوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی اٹینشن نہیں دی. جو باہر سے لوگ آئے تھے ان کے لیے آتا ہے کہ حضرت عثمان کا خشوع دیکھ کر, آپ امیجن کریں آپ قرآن پڑھ رہی ہوں, ذرا سی کہیں آواز آتی ہے آپ کا سر یا آپ کی نگاہ یا آپ کی اٹینشن فوراً ڈائیورٹ ہوتی ہے. حضرت عثمان جو کہ اس خوف کے اندر اور اس سیج کے اندر 40 دن سے موجود تھے اور اپنے گھر کے اندر حملہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے, خاموشی سے اپنا قرآن پڑھتے رہے اور اس خوشبو کو دیکھ کر باہر سے آنے والے بھی گھبرائے. لیکن انہی کے اندر ایک شخص تھا الغاسقی کے نام سے, جس نے آ کر حضرت عثمان کے چہرے پر ایک زور سے کسی لوہے کی چیز سے ہٹ کیا, جس سے حضرت عثمان کے ماتھے سے خون نکلنا شروع ہو گیا. جب حضرت عثمان کے ماتھے سے خون نکلا تو آپ کے مصحف پر گرا. آپ اس وقت قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے تھے, فَسَ يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, ان قریب اللہ آپ کے لیے ان سب کو کافی ہو جائے گا, یقیناً وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. حضرت عثمان کے خون کا پہلا قطرہ آپ کے مصحف پر اس لفظ کے اوپر آ کر گرا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے تھے محمد بن ابی بکر, وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے. وہ آگے آئے حضرت عثمان کو جب اس نے الغاسقی نے ہٹ کیا تھا, تو حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ابن ابی بکر یہ آگے آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی اور جب ان کی داڑھی پکڑی تو ان پر حملہ کرنا چاہا. حضرت عثمان نے کہا, دا علیہتی فقط کان ابوک یکرموہا, میری داڑھی چھوڑ دو, تمہارے والد اس کا اکرام کیا کرتے تھے. جب میں جنت میں تمہارے والد سے ملوں گا تو میں ان کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ جس نے مجھے مارا وہ کلمہ گو بھی تھا اور ابو بکر کا بیٹا تھا. یہ سن کر روایات میں آتا ہے کہ محمد بن ابی بکر خوف سے کانپنے لگ گئے اور دور وہاں سے بھاگتے ہوئے چلے گئے. پھر بعد میں انہوں نے توبہ استغفار کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو اس عمل کے اوپر ان کی پکڑ نہ کرے. اتنے میں ایک اور ان حملہ کرنے والے لوگوں میں سے شخص آیا جس کا نام سودان آتا ہے, سودان یا سعودان اس کا نام آتا ہے. اس نے حضرت عثمان کو 9 times سٹیب کیا, 9 مرتبہ اس نے خنجر سے وار کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو, اور چیختے ہوئے اس نے حضرت عثمان کو خنجر مارا. 3 مرتبہ اس نے کہا اللہ کی خاطر, اب 6 مرتبہ اس نے بولا کہ اس نفرت کی خاطر جو میں اپنے دل میں عثمان کے لیے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی موقع کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو جان تھی وہ قبض کر لی, یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے, اور اس طرح افطار سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو آپ نے دیکھا تھا وہ سچا ثابت ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے, آج مفسرین کہتے ہیں کہ جو شخص کلیئرٹی سے یہ دیکھ لے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, تو رسول اللہ نے کہا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. تو اگر کبھی کسی کو احساس ہو کہ اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور کثرت سے توبہ اور استغفار کرے, اور اپنے آپ کو حقیقتاً جنت کے اندر آخرت میں رسول اللہ کا ساتھی بنانے کی کوشش کرے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے موت نصیب کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ مصحف جس پر آپ کا خون گرا تھا یہ آج بھی میوزیم کے اندر موجود ہے, اور اس آیت کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس کے اوپر آپ کا بلڈ اسپاٹ جو ہے یہ موجود ہے. ان تمام لوگوں نے جنہوں نے حملہ کیا تھا, انہوں نے بیت المال کا مال چرایا, انہوں نے عثمان کے گھر کے مال پر قبضہ کر لیا, ان کی اس وقت گرپ اتنی زیادہ تھی اس علاقے کے اندر فتنہ پھیلانے والوں کی, انہوں نے حضرت عثمان کا جنازہ پبلکلی نہیں پڑھنے دیا. رات میں صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دفنایا, ان لوگوں نے حضرت عثمان کا جنازہ جنت البقیع میں دفنانے نہیں دیا. اتنا گرج ان کے دلوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اگینسٹ تھا. لیکن اب ہم جانتے ہیں الحمدللہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جنت البقیع کو ایکسپینڈ کیا گیا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر اس وقت جنت البقیع ہی کے لمٹس کے اندر جو ہے وہ آتی ہے, اسی کے اندر موجود ہے. ابو موسیٰ الاشعری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر حضرت عثمان کی اہمیت اور حضرت عثمان کی پوزیشن اور حضرت عثمان کی قبر کی لوکیشن صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتی ہے. ایک دن کہتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری کے معمول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نہیں آئے تو ہم پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ اب تک مسجد کیوں نہیں آئے, تو سب صحابہ ان کی تلاش میں نکل گئے. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی رسول اللہ کے فٹ سٹیپس کی تلاش میں, کہ گھر سے دیکھوں کہ کہاں تک فٹ سٹیپس جا رہے ہیں, میں وہاں سے ان کے تلاش میں نکلا تو عریض کے باغ میں آ گیا, اور عریض کے باغ میں درمیان میں ایک کنواں تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں لٹکا کر اس میں بیٹھے ہوئے تھے, یعنی وہ کانٹمپلیٹ کر رہے تھے, تنہائی میں کچھ غور و فکر کر رہے تھے, کچھ سوچ رہے تھے. ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور کہا کہ میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں یا رسول اللہ جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں اتنے میں ابو بکر آ گئے, اللہ کے رسول جب نہیں مل رہے تھے تو سب ایسا نہیں کہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے, سب کو فکر ہوئی کہ رسول اللہ کہاں ہیں. تو ابو بکر آئے, انہوں نے اجازت چاہی, ابو موسیٰ نے جا کر رسول اللہ سے اجازت مانگی تو رسول اللہ نے کہا ان کو اجازت دے دیجیے اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے دیجیے. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ ہی کنویں میں پاؤں لٹکا کر ان کے دائیں ہاتھ پر بیٹھ گئے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے بھی آنے کی اجازت چاہی, رسول اللہ نے ان کو آنے کی اجازت دے دی اور ابو موسیٰ سے کہا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دیجیے. حضرت عمر آئے اور رسول اللہ کی بائیں طرف آ کر بیٹھ گئے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس باغ میں داخل ہوئے, اور ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کر اجازت چاہی. حضرت عثمان جو تھے وہ جب اجازت ان کو مل گئی اور رسول اللہ نے کہا ان کو جنت کی بشارت دے دیجیے تو وہ رسول اللہ کے پاس آئے, دائیں اور بائیں ابو بکر اور عمر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عثمان آپ کے اکراس آ کر بیٹھ گئے اس کنویں کے اندر, جس کو صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے انٹرپریٹیشن ہم لیتے ہیں ان اصحاب کی اور رسول اللہ کی قبروں کی لوکیشن کی. ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ان دونوں کی قبریں موجود ہیں. حضرت ابو بکر کی قبر کے لیے آتا ہے کہ جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شولڈر ہے اس جگہ پر حضرت ابو بکر کا سر ہے, جسے وہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کے اپنا ہمیشہ معاملہ توکل کا اللہ اور رسول اللہ پر رکھا کرتے تھے, آخرت میں بھی ان کا جو مقام برزخ میں بنایا گیا وہ اسی پوزیشن میں بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ رسول اللہ کے برابر میں یہ پوزیشن عطا کی. پھر جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ عثمان آ کر, اس حدیث میں آتا ہے کہ جب عثمان آ کر پیرلل بیٹھ گئے, آمنے سامنے رسول اللہ کے بیٹھ گئے, رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی اور ان کو بتایا کہ عثمان تم پر ایک ٹریجڈی آئے گی. یعنی رسول اللہ نے ان کی زندگی میں ان کو بتا دیا تھا کہ تم پر ایک آزمائش کا فتنے کا وقت آئے گا. اس پر عثمان نے کہا اللہ مستعان, یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین رفیق ہیں اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں ہر انسان کا ایک رفیق ہوگا. رفیق کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کلوز فرینڈ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے. ایسا ایک ہوتا ہے نا حبیب, حبیب بھی دوست ہوتا ہے, بلاوڈ جس کو بولتے ہیں. رفیق بھی دوست ہے, عربی میں قرین بھی دوست ہے. رفیق مختلف, اور جب مختلف الفاظ ہیں تو سب کی کنوٹیشن الگ الگ ہے. رفیق ایسا دوست ہوتا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں جانے والے ہر جنتی کا ایک رفیق ہوگا جو ہمیشہ اس کی کمپنی میں رہے گا. وہ رفیق فی الجنہ عثمان, اور میرے رفیق جنت میں کون ہوں گے؟ عثمان رضی اللہ عنہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلمان اس کیٹیگری میں شامل ہوں جو ہم فتنہ پھیلانے والوں میں شامل نہ ہوں. اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل کر دے جو امت کو جوڑنے والے لوگ ہوں, جو امت کو اکٹھا اور متحد کرنے والے لوگ ہوں. اس لیے کہ یاد رکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فتنہ پھیلا, یہ فتنہ پھیلانے والے مسلمان تھے, یہ کلمہ گو لوگ تھے جو اپنے ہی خلیفہ وقت کے خلاف اٹھ گئے تھے. تو یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, تیسرے عشرہ مبشرہ. چوتھے عشرہ مبشرہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آتے ہیں, جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے. قریش کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا, مکہ میں پیدا ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے, یعنی آپ کے چچا کے بیٹے تھے. حضرت علی کے دو بھائی اور بھی آتے ہیں, عقیل اور جعفر. عقیل بن ابی طالب, جعفر بن ابی طالب, یہ بھی حضرت علی کے دونوں بھائی تھے, ابو طالب کے بیٹے تھے. حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی رہے. ان کو یہ بھی رسول اللہ کی رشتہ داری کا مزید اعزاز حاصل تھا, یعنی حضرت علی رسول اللہ کے ڈائریکٹ فیملی ممبر تھے. حضرت علی کے جو والد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, انہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دادا کے انتقال کے بعد پرورش کی, بلکہ ابو طالب اصل میں رسول اللہ کو پروٹیکٹ کرنے والے تھے. اور ہم سیرت کا واقعہ, کئی واقعات جانتے ہیں کہ قریش کے مقابلے میں کئی جگہ پر ابو طالب نے رسول اللہ کو پروٹیکٹ کیا. قریش کے لوگ رسول اللہ پر حملہ کرنے سے پہلے سوچا کرتے تھے کہ جب ابو طالب کی پروٹیکشن ان کے سر پر تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہوا تھا. تو صرف چچا نہیں تھے بلکہ محبت محمد کی پروٹیکشن کرنے والے تھے. حضرت علی جن کے لیے امام احمد لکھتے ہیں کہ ان سے زیادہ کسی صحابی میں ملٹیپل ٹریٹس نہیں دیکھی میں نے, یعنی مختلف ٹریٹس تو آپ کو مختلف صفات تو آپ کو مختلف صحابہ میں ملتی ہیں. جیسے ابو بکر میں حلم ملتا ہے, نرمی ملتی ہے, سافٹنس ملتی ہے, عمر کے اندر اسٹرینتھ ملتی ہے, عدل ملتا ہے, انصاف ملتا ہے, کائنڈنیس ملتی ہے, عثمان میں حیا ملتی ہے, جنروسٹی ملتی ہے, ہمبلنس ملتی ہے. لیکن حضرت علی کے لیے امام احمد لکھتے ہیں کہ یہ وہ صحابی تھے جن کے اندر ملٹیپل کریکٹرسٹکس تھیں, کئی صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھیں وہ دی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر میں تقریباً 30 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے. علی کے جو والد تھے ابو طالب, وہ رسول اللہ کو پروٹیکٹ کرنے والے تو تھے, لیکن کیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ابو طالب کے لیے آتا ہے وہ جو اسلام کو پروٹیکٹ کرنے والے تھے اور محمد کو پروٹیکٹ کرنے والے تھے, لیکن انہوں نے اسلام اپنی موت تک قبول نہیں کیا. اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ابو بکر کے والد ابو قحافہ ایمان لے کر آئے تھے, مسلمان ہو گئے تھے, تو ان کو بہت خوشی ہوئی تھی اور اتنا خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی کا خوشی کا سب سے بہترین دن ہے. جب کسی نے پوچھا کہ بہترین دن کیوں ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ غم اور اداسی دیکھی ہے جس دن ابو طالب کا انتقال ہوا تھا, اور رسول اللہ کے کئی مرتبہ کہنے کے باوجود انہوں نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا. تو میں خوش ہوں کہ میرے والد نے اپنی زندگی کے اندر کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے, اسلام قبول کر لیا ہے. ابو طالب کی زندگی میں جو آپ کے چچا تھے حضرت علی کے والد, ان کی زندگی میں ایک مرتبہ ایک کچھ فائنینشیل کرنچ آیا. اس دور میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے اور اپنا کاروبار کرنے لگ گئے تھے, جب یہ فائنینشیل کرنچ آیا تو ان کے اس وقت تین بیٹے تھے اور جن کی دیکھ بھال ابو طالب پراپرلی نہیں کر پا رہے تھے. تو ابو طالب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنے تین بیٹوں میں سے اپنے دو بیٹوں کو اپنے رشتے داروں کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ ان کی اپ برنگنگ کر سکیں, ان کی ٹیک کیئر کر سکیں, ان کا جو ہے وہ ضروریات اور ان کی خواہشات پوری کر سکیں. تو ابو طالب کے جو بھائی تھے عباس ابن عبد المطلب, یہ ان کے پاس گئے رسول اللہ کے ایک اور چچا اور ان سے کہا کہ آپ میرے ان تین بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی کفالت شروع کر دیں, یعنی آپ ایک کے گارجین بن جائیں. تو ابن عباس, حضرت عباس نے کہا کہ میں جعفر کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ابو طالب نے اپنے بیٹے جعفر کو ان کے حوالے کر دیا. پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو طالب اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ایک بیٹے کی جو ہے وہ کفالت کیجیے, اس کے گارجین بن جائیے. اور آپ نے بتایا ابو طالب نے کہ میں نے جعفر کو عباس کے حوالے کر دیا ہے. تو اس پر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ علی کو میرے حوالے کر دیجیے, میں علی کا خیال رکھوں گا. حضرت علی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اس موقع پر, تو آپ کی عمر بعض روایات میں 5 سال, بعض روایات میں 6 سے 7 سال آتی ہے, یعنی 5 سے 7 سال کے درمیان آپ کی عمر تھی جب یہ رسول اللہ کے پاس آئے. اب آپ امیجن کریں کتنی چھوٹی عمر تھی, بچے تھے نا بالکل. اس کا مطلب ہے کہ اپنی پوری گروتھ ان کی اور پوری تربیت ان کی اور پورا کردار ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ڈیولپ ہوا اور خدیجہ بنت خویلد کی موجودگی میں ڈیولپ ہوا, یعنی ان کو ان دونوں کے تربیت کے سائے میں رہنے کا موقع ملا. کیونکہ اللہ کے رسول کے گھر میں رہا کرتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے. جیسے آپ کے ساتھ بھی کوئی آپ کا چھوٹا بچہ ہو جو چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو تو آپ بھی اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. تو علی کے لیے آتا ہے کہ جہاں رسول اللہ جاتے تھے حضرت علی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے. یہاں تک کہ غار حرا میں بھی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. حضرت علی نے اسلام کیسے قبول کیا؟ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ کو نبوت ملی تو اس وقت حضرت علی کی عمر تقریباً 9 سے 10 سال تھی, یا 9 سال تھی یا 10 سال تھی. اور حضرت علی بچوں میں اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے انسان تھا. مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے. عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت خدیجہ. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. حضرت علی کی اسلام قبول کرنے کے لیے 2 روایات آتی ہیں. ایک روایت یہ آتی اور دونوں اوتھینٹک ہیں اور دونوں کافی ریزیمبل کرتی ہیں, آگے پیچھے ملتی جلتی ہیں. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا, یعنی وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے کیونکہ انہیں کے گھر میں رہتے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ سے بعد میں پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے, آپ اور حضرت خدیجہ کیا کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اور اصل میں عبادت تو ایک اللہ کی ہوتی ہے, یہ جو قریش بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ غلط ہے. قریش جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ غلط ہے, جس راستے پر اللہ ہمیں بلاتا ہے وہ راستہ ٹھیک ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9-10 سال کے بچے کو اسلام کی دعوت دے دی, اسلام ان کے سامنے الیبوریٹ کر دیا تاکہ وہ اسے قبول کر لیں. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جب سب باتیں حضرت علی نے سنی, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یقین کر لیا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں اور یہ سچی بات کہہ رہے ہیں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت علی کو یہ باتیں رسول اللہ نے بتائی, یعنی انیشیل پارٹ دوسری روایت کا یہی آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا اور ان سے پوچھا, جس پر اللہ کے رسول نے ان کو یہ ایکسپلین کیا. اس کے بعد دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں, ابو طالب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی مجھے اللہ نے اس پیغام کو باہر پہنچانے کی اجازت نہیں دی, تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس پیغام کو اپنی حد تک رکھو. تو حضرت علی نے کچھ لمحوں کی سوچ کے بعد پھر اسلام قبول کر لیا. بہرحال دونوں روایات ملتی جلتی ہیں اور دونوں جو ہیں وہ اوتھینٹک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا. اور حضرت علی کیونکہ آپ کے اپنے کلین سے تعلق رکھتے تھے, آپ کے اپنے قبیلے والے تھے, تو جلد ہی حضرت علی بہت بڑی سپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بن گئے. 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اس وقت حضرت علی کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب آتی ہے. یعنی یہ اتنا عرصہ تقریباً 20-22 سال کا عرصہ جو تھا حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں اور کلوز کمپنی میں رہے. حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ حضرت علی ان نوجوانوں میں سے تھے جن کو ایکسٹریملی گفٹڈ کہا جا سکتا ہے. بعض بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ ہیں. حضرت علی کے لیے یہ چیز آتی ہے کہ بہت سے معاملات میں گاڈ گفٹڈ تھے, اس لیے انہیں کئی صفات تھیں. ایک صفت جو حضرت علی کے اندر بہت پرومیننٹ تھی اور جو ان کو باقی لوگوں سے الگ بھی کرتی تھی, دنیا کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کم سے کم تھی, یعنی مٹیریلسٹک نہیں تھے, دنیا کی نعمتوں کے لیے پریشان اور اداس نہیں رہتے تھے. دنیا کی نعمت نہ ملے تو اس پر ان کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا تھا, دنیا کی نعمت چھن جائے تو اس پر ان کا ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا تھا, دنیا کی رغبت ان کے دل میں نہیں تھی. دنیا ملتی ہے الحمدللہ, نہیں ملتی الحمدللہ. ہماری آج کی ڈیفینیشن کے مطابق اگر ہم ایسا انسان دیکھیں اور پھر آپ حضرت علی کے لائف سٹائل کو دیکھیں, بہت ہی سادہ لائف سٹائل تھا. آج آپ کامیاب انسان کس کو کہتے ہیں؟ ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھ کر کامیاب انسان کی ڈیفینیشن کچھ اور دیتے ہیں, لیکن جب ہم اپنی قرآن کی کلاس سے باہر ہوتے ہیں, ہماری نظر میں کامیاب انسان کون ہے؟ کون ہے کامیاب انسان؟ جس کے پاس اچھی ایجوکیشن, اچھا کاروبار, 6-digit salary, جس کے پاس بڑا گھر, بڑی گاڑی, اچھے اسکول کالجز میں بچے پڑھتے ہیں, فلرش بزنس مین, یہی ہماری ڈیفینیشن ہے نا کامیابی کی. حضرت علی کے جیسے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے جن کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں اور جو سادے سے سادہ ترین لباس پہنتے ہوں, آپ ان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بتائیں کہ کیا آپ ان کو کامیاب انسان سمجھیں گے؟ ہم دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سر جھوم کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو بکر کامیاب, عثمان کامیاب, علی کامیاب, لیکن جب ہم ریالٹی میں آتے ہیں, جب ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ایک ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہ مثال کے طور پر میڈیسن میں بھیجوں گی, میں اپنے بچے کو انجینئرنگ میں بھیجوں گی, میں اپنے بچے کو بڑی سے بڑی ورلڈ ڈگری دلاؤں گی. اس کے مقابلے میں ایک ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہ حافظ قرآن بناؤں گی اور مسجد کا امام بناؤں گی. تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہماری انکلینیشن دنیاوی علوم کی طرف جائے گی یا دین کے علوم کی طرف جائے گی؟ ہماری انکلینیشن سب سے پہلے دنیا کے علوم پر جائے گی, اس لیے کہ ہمارے کامیابی کے اور فیلئر کے معیار بالکل الگ ہیں. ہماری نظر میں آج فیلئر وہ ہے جس کے پاس اچھی نوکری نہیں ہے, جس کا اچھا کاروبار نہیں ہے, جس کے پاس اچھا سٹیبل بزنس یا سٹیبل اپنی جو ہے وہ پروویژن کا سامان نہیں ہے. ہم مسلمان تو بالکل ہی الگ ٹریک پر چل رہے ہیں. ہم ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں اور ہم اس کے بعد خود اپنے ہر عمل سے ان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. ہم جس دین کو سنبھالنے والے ہیں اس دین کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ ہم نے کتنا اپنے صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں پڑھنے کی اور جاننے کی کوشش کی؟ اگر حضرت علی آج آپ کے اور میرے سامنے آ جائیں, ٹو بی ویری فرینک, جس دور میں آج میں اور آپ رہتے ہیں, اگر ایک باعمل صحابہ میں سے کوئی انسان کا حلیہ رکھنے والا انسان ہمارے سامنے آتا ہے جس کی ایک داڑھی پراپر داڑھی ہے, وہ والی داڑھی نہیں جو آج فیشن کی داڑھی ہے, آج کل تو داڑھی ان ہے نا, لڑکے خود سب داڑیاں رکھ رہے ہیں, وہ فیشن کی داڑھی میں بات نہیں کر رہی, سنت کے مطابق جس کی داڑھی ہے, جس کے سر کے اوپر جو ہے وہ ٹربن بندھی ہوئی ہے, جس نے جو ہے وہ کرتا پہنا ہوا ہے اور جس کے پائنچے جو ہیں وہ اس کے اینکل سے اوپر ہیں, فرسٹ امپریشن آپ کو اس کو دیکھنے کے بعد, آپ ایک ایسا انسان ایئرپورٹ سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ بھی جا رہی ہیں ایئرپورٹ پہ, وہ بھی سامنے سے آ رہا ہے, آپ کو کیا امپریشن آئے گا؟ سر بتائیں, ٹیررسٹ. آپ کے ذہن میں صحابی نہیں آئیں گے, آپ کہیں گے ہاں, آپ یہ نہیں سوچتے کہ بالکل صحابی یا رسول جیسا گیٹ اپ ہے, نہیں, پرسپشن. اس لیے کہ آپ کے اور میرے ارد گرد یہ فتنا اتنا پھیلا دیا گیا ہے, and sorry to say, we all are part of this fitna. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید داڑیوں والے اور شاید ٹوپیوں والے اور شاید جو ہے وہ اونچے پائنچے رکھنے والے اور شاید سروں کے اوپر ٹربن باندھنے والے سبھی ٹیررسٹ ہوتے ہیں. ہاں, لوگوں نے اس گیٹ اپ کو مس یوز کیا ہے, لوگوں نے اس گیٹ اپ کا غلط استعمال کیا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور میں اب یہ گیٹ اپ اپنانا چھوڑ دیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. آپ کسی ایسے گیٹ اپ کے انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پہلا کانسیپٹ ٹیررسٹ کا آتا ہے, صحابی رسول کا نہیں آتا. اس لیے کہ ہم تو دنیا کو جانتے ہیں, ہم صحابہ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, ہم صحابہ کے ایمان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, ہماری اپروچ مٹیریلسٹک اپروچ ہے. تو ہمیں انشاءاللہ ان لوگوں کی طرف بھی دیکھنا ہے جن کو اللہ کی طرف سے انعام دیا گیا اور جن کو اللہ کی طرف سے جنت کا دعویٰ دیا گیا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو صرف اپنا گول نہیں بنایا, جن کا گول آخرت تھا. جو آخرت کی وجہ سے دنیا ملتی تھی تو اس کو انجوائے کرتے تھے, آخرت کی وجہ سے دنیا چھنتی تھی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے اور صبر کیا کرتے تھے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بہت محبت تھی اور اس کا اظہار رسول اللہ نے کئی مواقع پر کیا. اللہ کے رسول کی شخصیت کے بارے میں اب تک آپ یہ محسوس کر رہی ہوں گی, ہم چوتھے صحابی پر الحمدللہ آ گئے ہیں, اور آپ چاروں کے بارے میں جب پڑھیں تو چاروں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان چاروں کے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنی محبت کا انداز الگ الگ طرح ایکسپریس کیا. اور اگر آپ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر وہ انسان جو رسول اللہ کی صحبت میں رہا کرتا تھا اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ آپ کی شخصیت کی خوبی تھی کہ جو آپ کے ساتھ گفتگو کرتا تھا, آپ سے گفتگو کرنے کے بعد, آپ کی سٹنگ سے اٹھنے کے بعد اس کو لگتا تھا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ بس مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ رسول اللہ کی محبت تھی. حضرت علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يحبك الا مؤمنون ولا يبغضك الا منافق. یعنی علی سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا, علی سے وہی محبت کرے گا جو قربانی دینا جانتا ہوگا. جو قربانی دینا جانتا ہے یاد رکھیں وہی قربانی دینے والے کی قدر کرتا ہے. جو دین کی قدر پہچانتا ہے وہی دین پر چلنے والوں کا اکرام کر سکتا ہے, ان کا آنر کر سکتا ہے. اور آپ نے کہا ولا يبغضك الا منافق, جو علی سے دور ہوگا وہ ہوگا جو ہپوکریٹ ہوگا, جو دنیا دار ہوگا, جو دنیا کے لیے محنتیں کرے گا, جس کا فوکس دنیا ہوگی. حضرت علی سے رسول اللہ کی محبت اور آپ کا ٹرسٹ کا جو کانفیڈنس کا لیول تھا اس کی بہترین مثال ہجرت کے موقع پر سامنے آتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر جائیے مدینہ کی طرف, تو اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر کس کو چھوڑا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. آپ نے کہا تھا کہ آپ آج کی رات میرے بستر پر سوئیں گے, اس لیے کہ یہ وہ رات تھی جس میں سات مختلف قبیلوں کے جو سردار تھے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کریں گے. اور سات سرداروں نے یہ پلان اس لیے بنایا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے ایک قبیلے کے ایک شخص کو, دیکھ رسول اللہ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا, ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے بنو ہاشم کے ایک قبیلے کے شخص کو قتل کر دیا محمد کو, تو یہ سارے کے سارے ان ریٹرن ہم پر حملہ کر دیں گے اور یہ ہم سے بدلہ لیں گے. تو انہوں نے کہا بجائے اس لیے کہ کوئی ایک محمد پر تلوار اٹھائے, ہم ساتھ مل کر محمد پر تلوار اٹھائیں گے تاکہ بنو ہاشم جو ہے وہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں رہے ہی نہیں. تو اس رات میں سات سرداروں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی نیند پر حملہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے گائیڈنس بھیج دی اور آپ کو ہجرت کر جانے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر گئے تاکہ لوگ جب باہر سے دیکھیں کہ بستر کے اوپر کوئی سویا ہوا ہے تو وہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں موجود ہیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی کو لٹانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر کوئی یہ دیکھ بھی لے کہ علی لیٹے ہوئے ہیں رسول اللہ نہیں ہیں تو بھی اس کو اندازہ ہوگا کہ علی کیونکہ مستقل رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے, تو جو دیکھے گا کہ حضرت علی یہاں سو رہے ہیں وہ سمجھ جائے گا کہ رسول اللہ بھی یہیں کہیں آگے پیچھے ہوں گے, کیونکہ حضرت علی وہیں ہوتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے. اس موقع کے اوپر حضرت علی کی عمر 18 سال تھی, 18 سال کے نوجوان تھے, بالکل ینگ نوجوان جس کو کہا جاتا ہے. اور یہ وہ دور تھا جس کے اندر رسول اللہ کو اسیسینیٹ کرنے کی پوری پلاننگ جو تھی وہ قریش کر رہے تھے. اسی موقع پر آتا ہے جب آپ سیرت پڑھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے سامنے اپنے گھر سے نکلے, اللہ نے ان کو ایسا پیرالائز کر دیا کہ یہ کچھ عمل یا کوئی ایکشن نہیں کر سکے. جیسے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اٹھائی, مٹی اٹھائی اور ان کے چہروں کی طرف پھینک دی اور کہا شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں. اور ایسا اللہ کی طرف سے ہوا کہ اللہ کے رسول اس گھر سے نکل کر ہجرت کے لیے باہر نکلے لیکن ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا. تو حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹانے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی حکمت جو ہے وہ سکالرز کیا بتاتے ہیں, ایک یہ کہ حضرت علی کا لیول آف کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا لیول آف کمٹمنٹ چیک کرتے ہیں, جیسے اللہ میرا اور آپ کا ایمان چیک کرتے ہیں, اللہ نے قدم با قدم صحابہ کا ایمان بھی چیک کیا. اللہ تعالیٰ صحابہ کا ایمان چیک کرنا چاہتے تھے. یہ بتائیں حضرت علی کس کے بستر پر لیٹے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر, اور پورا اس وقت علاقہ جانتا تھا کہ باہر سردار کس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بظاہر حضرت علی موت کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے کہ کوئی آ کر چادر کے اوپر ان کو تلواروں سے حملہ کر دیتا تو حضرت علی کی جان تو جاتی. تو یہ حضرت علی کا اللہ پر توکل, رسول اللہ سے محبت اور ان کا لیول آف کمٹمنٹ تھا جس کو اس واقعے سے واضح کر دیا گیا کہ حضرت علی جو ہیں ان کی ساری مضبوطی اللہ کے اوپر ہے. پھر جب ہوا یہ کہ جب ان میں سے ان سرداروں میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ اندر حملہ کرنے کے لیے آئے, حضرت علی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. جب انہوں نے چادر ہٹائی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت علی ہیں. کسی نے حضرت علی کو کچھ بھی نہیں کہا اور سب خاموشی سے باہر چلے گئے. یہ کیا تھا؟ یہ علی کا اللہ پر توکل تھا, اور یہ ان کے صبر کا, توکل کا اور ایمان کے امتحان کا پھل تھا کہ وہ اتنی مشکل سچویشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آنچ نہیں آنے دی. مشرکین نے حضرت علی کو کچھ نہیں کہا. اس سے حضرت علی کے گھر اندر کی طاقت کہتے ہیں کہ اور بڑھ گئی. حضرت علی بغیر خوف کے جو تھے وہ باہر نکلے. پھر حضرت علی کو چھوڑنے کی ایک وجہ آپ نے اور بھی سیرت میں پڑھی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے. آپ نبوت سے پہلے بھی سب کی امانتیں جو تھے وہ سنبھالنے والے تھے. تو رسول اللہ کیونکہ یہاں پر اناؤنس کیے بغیر ہجرت کے لیے جانا چاہتے تھے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ خاموشی سے ہجرت کے لیے نکلیے, تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو پیچھے چھوڑا تاکہ حضرت علی پیچھے سب کی امانتیں واپس لوٹا دیں اور رسول اللہ کا اکاؤنٹ کلیئر کر دیں. رسول اللہ کے اوپر کسی کی امانت جو ہے وہ رہ نہ جائے. روایات میں آتا ہے کہ 3 دن میں حضرت علی نے سب کی امانتیں ان کو ریٹرن کر دی, ان کو واپس کر دی, ان کے حوالے کر دی, اور اس کے بعد ہجرت کے لیے نکل گئے. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ کے 3 دن کے بعد, تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد یہ مدینہ پہنچے. جب یہ مدینہ پہنچے تو اس وقت آتا ہے کہ ان کے پاؤں پوری طرح سے سولن تھے, سوج رہے تھے. ان کے پاؤں میں چھالے تھے, بلسٹرز تھے. ان کے پاؤں میں پس تھی, ان کے پاؤں میں انفیکشن ہو چکا تھا, اور ان کے پاؤں کے اندر جو تھا وہ شدید بلیڈنگ ہو رہی تھی, چل نہیں پا رہے تھے. لمبا سفر کر کے آئے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اکیلے آئے تھے, بعض روایات میں آتا ہے کہ خواتین کا ایک قافلہ آ رہا تھا جس کے ساتھ حضرت علی جو تھے وہ سفر کرتے ہوئے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ علی مدینہ پہنچ گئے ہیں, لیکن ابھی تک رسول اللہ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. تو رسول اللہ نے پیغام بھجوایا حضرت علی کو کہ علی آپ مدینہ آ چکے ہیں تو آپ ملاقات کیجیے. کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے پاؤں شدید زخمی ہیں اور وہ سخت تکلیف میں ہیں اور وہ ابھی آپ تک نہیں آ سکتے. اللہ کے رسول خود ان کو وزٹ کرنے کے لیے گئے, اور جب حضرت علی کی حالت دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. لیکن اپنے بچوں کی طرح حضرت علی کی آپ نے جو تھی وہ کفالت کی تھی. حضرت علی کو گلے لگایا, ان کو حق کیا اور ان کو کنسول کیا کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلائیوا اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا, جیسے آپ سپریڈ کرتے ہیں ہاتھوں پر, اپنا سلائیوا اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رب کر لیے. رب کرنے کے بعد آپ نے دعا پڑھی, اور اس کے بعد جس جگہ پر حضرت علی کے پاؤں میں زخم تھا آپ اس جگہ پر حضرت علی کے مساج کرنے لگ گئے. اور روایات میں آتا ہے کہ 2 سے 3 دن لگے مزید حضرت علی کو, حضرت علی کے پاؤں بالکل ٹھیک ہو گئے. حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اس دن کے بعد سے زندگی میں کبھی نہ میرے پاؤں سوجے, نہ کبھی مجھے پاؤں میں درد ہوا, نہ کبھی میرے پاؤں میں پس پڑی, نہ کبھی میرے پاؤں میں انفیکشن یا بلیڈنگ ہوئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اب ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا تھا وہ آپ نے برادرہڈ کا کیا تھا, موافقت کا کیا تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا. انصار جو کہ مدینہ ہی کے لوکل مسلم تھے, اور مہاجرین جو ایک طرح کے امیگرینٹس تھے. تو اللہ کے رسول نے ان دونوں کو انکارپوریٹ کیا اور امیگرینٹس کو لوکل مسلمز کا بھائی بنا دیا. ہر ایک مہاجر کو ایک انصار کے حوالے کر کے اس کا آفیشیل برادر بنا دیا گیا. اس طرح سے یہ برادرہڈ میں صرف آپ کے ذہن میں مرد نہ آئیں, برادرہڈ میں سسٹرہڈ آلریڈی انکلوڈیڈ ہے. عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ جب عربی زبان میں ایسی جگہ پر ایڈریس کیا جاتا ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ میل ماسکلن کنجوگیشن استعمال کیا جاتا ہے. جب اسپیسیفکلی عورتوں سے بات کی جاتی ہے اس وقت فیمینن کنجوگیشن استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو برادر ہوڈ ہوا تھا اس میں خواتین خواتین کی بہنیں اور مرد مردوں کے بھائی بن گئے تھے. ہوا یہ کہ بائی دا ٹائم جب تک حضرت علی ٹھیک ہوئے, آپ کے پاؤں ٹھیک ہونے میں بھی 2-3 دن لگ گئے, آپ 3 دن آلریڈی بعد جو ہے وہ مدینہ پہنچے تھے. تو جب حضرت علی ٹھیک ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے سب مہاجرین کو ایک ایک انصار کا آفیشیل برادر بنا دیا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کوئی آفیشل بردر ہی نہیں دیا, آپ نے مجھے تو کوئی بھائی نہیں دیا. حضرت علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے آفیشل بردر ہو, اخاہ رسول اللہ بنفسہ, میں نے تمہیں اپنے لیے اپنا بھائی جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے, تم میرے بھائی. اور پھر آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور تم آخرت میں بھی میرے بھائی ہو گے. یہ حضرت علی کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت والا, احترام والا, افیکشن والا اور کائنڈنس اور لو والا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ایک ایک جملوں سے اور سیرت کے ایک ایک واقعات سے عمل کرنے والا اور سیکھنے والا اور عمل میں آگے بڑھنے والا بنائے. انشاءاللہ حضرت علی کے اوپر کل تفصیل سے یہیں سے بات شروع کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جس معاشرے میں اور جس امت میں ہیں جہاں جو فتنے ہیں, اللہ ہمیں ان فتنوں کو ایگریویٹ کرنے والوں میں شامل نہ کر, ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو فتنوں کو سبسائڈ کر سکیں, جو فتنوں کے اوپر حکمت کے ساتھ مسلمانوں کو متحد کر سکیں. کوئی صحابہ کی پرسنالٹی کانٹروورشل نہیں, اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں. انشاءاللہ جب آپ کل حضرت علی کی بات بھی سن لیں گی تو مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی حضرت علی کے لیے یا کسی قسم کا کوئی بھی نیگیٹو ریسپانس یا نیگیٹو فیلنگس یا کوئی جو ہے وہ نیگیٹو کنوٹیشن ہوگی, آئی ایم شیور وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کلیئرٹی آف اسپیچ دے اور اللہ مجھے بھی حکمت سکھائے کہ میں انہیں واقعات کو آپ کے سامنے مینشن کر سکوں جس سے ہم امت کو اکٹھا کر سکیں, ہم آپس میں مسلمانوں کے دل جوڑ سکیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بآیاتہ و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.